أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين صدق الله العظيم. پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ زخرف کے چار رکوعوں کا مطالعہ ایک ہی نشست میں مکمل کیا تھا. اصل میں اس کے دو رکوعوں کا اس سے پہلے بھی درس ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اس میں اجمال ہی سے کام رکھ لیا تھا، اور دوسرے یہ کہ میں نے عرض کیا تھا کہ میں اس درس کا اپنا سٹائل بھی تبدیل کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سی باتیں چونکہ بار بار اس سے پہلے زیر بحث آ چکی ہیں تو ان کی تفاصیل میں جائے بغیر کوشش یہ ہوگی کہ باہمی ربط کو سمجھتے ہوئے قدم آگے بڑھایا جائے. ایک اہم بات کے جو اس روز بیان ہونے سے رہ گئی اسے نوٹ کیجئے. یہ بات میں نے بار بار عرض کی ہے کہ چار سورتیں جو اس سے قبل ہیں، سورہ زمر اور سورہ مومن اور سورہ حامیم السجدہ اور سورہ شورا، یہ توحید عملی کے بیان پر یہ قرآن مجید کا اہم ترین حصہ ہے. انفرادی سطح پر توحید عملی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ بن جانا، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے. یہ مضمون جس شد و مد کے ساتھ سورہ زمر میں آیا ہے پورے قرآن مجید میں اس تکرار اور اعادے اور شد و مد کے ساتھ کہیں اور نہیں ملے. اس موضوع پر قرآن مجید کا ذروۂ سنام جو ہے سورہ زمر. پھر اسی کا ایک دوسرا جو ڈائمنشن ہے توحید عملی کی، وہ ہے توحید فی الدعاء. پکارو صرف اللہ، دعا اس سے، استعانت اس سے، استغاثہ اس کا، وہی ہے کہ جو دعاؤں کا سننے والا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے کہ جو کسی شخص کی دعا کو سننے والا ہو، قبول کرنے والا ہو سوائے اللہ کے. یہ مرکزی مضمون ہے سورہ مومن کا، لیکن وہاں بھی اضافی بات یہ کہی گئی ہے سورہ زمر کے ساتھ جو ربط ہے اس کی وجہ سے کہ فدع اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو لیکن اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے. اگر تم بندگیاں کسی اور کی کرتے ہو اور پھر اللہ کو پکارو تو یہ پکار تمہارے منہ پردے ماری جائے گی. جب تک کہ انسان اس عبادت کے اندر مخلص نہیں ہے اور اللہ کی اطاعت کو اس نے جو ہے اپنے اوپر لازم نہیں کر لیا ہے تو پھر اللہ کو پکارنا چاہیے مانی جائے. یہ تو دو طرفہ عمل ہے، یک طرفہ ون وے ٹریفک نہیں چل سکتا. پھر اسی کا ایک اور اگلا قدم اٹھتا ہے انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف، وہ ہے دعوت، کہ اسی کی دعوت دو، اسی کی طرف لوگوں کو پکارو. وہ ہے سورہ حامیم السجدہ کا اہم نقطہ کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اب یہ جب ایک انسان کی زندگی سے بندگی رب کا عمل شروع ہوگا دعوت کے ذریعے اجتماعیت کی طرف، تو اس کا آخری ہدف کیا ہے؟ اجتماعی سطح پر تکمیل توحید یہ ہوگی کہ وہ نظام قائم کر دیا جائے کہ جس نظام میں اللہ کو مانا جائے کہ حاکم حقیقی وہی ہے، وہی حاکم مطلق ہے، قانون دینے کا اختیار مطلقاً اسی کو حاصل ہے، سوورنٹی اسی کی ہے، اور اس اصول پر پوری اجتماعی زندگی جو ہے استوار ہو جائے، اللہ کا دین غالب ہو جائے. یا بالفاظ دیگر سورہ شورا کا مرکزی مضمون یہی ہے ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ. تو یہ چار صورتیں اس اعتبار سے اپنے ایک مضمون کی جو ایک اس کے مابین جو ربط ہے، تو ایک ہی لڑی کی یوں سمجھیے کہ یہ چار کڑیے ہیں. اب اس کے بعد جو سورہ زخرف ہے اس میں ایک عجیب کنٹراسٹ سامنے آتا ہے، اس لیے کہ توحید کی ضد جو ہے وہ شرک ہے. اور ایک مقولہ عربی زبان کا میں نے متعدد مرتبہ آپ کو سنایا ہے کہ تورف الاشیاء بازدادہا، کنٹراسٹ کے ذریعے سے کسی شے کی حقیقت زیادہ کھلتی ہے. اگر دن ہی دن رہتا تو رات کی حقیقت کبھی معلوم نہ ہوتی، رات نہ ہوتی تو دن کی حقیقت کبھی منکشف نہ ہوتی. تو یہ جو اشیاء کے ازداد کے حوالے سے پہچاننا ہے اس کی ایک بڑی اہم مثال ہے کہ اب سورہ زخرف میں مختلف اقسام کے جو شرک ہیں ان کا بیان ہے اور ان کا ذکر. اس میں بھی نوٹ کیجئے گا کہ حضور کے جو اولین جو مخاطب تھے وہ تین گروہ تھے. ایک عرب کے وہ مشرکین کہ جن کی سیادت اور قیادت اور چودراہٹ جو ہے وہ قریش کے ہاتھ میں تھی، یہ لوگ اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور مدعی تھے کہ ہم دین حنیفی پر ہیں. دوسرے یہود بنی اسرائیل، وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اور تیسرے نصارہ یا عیسائی جو اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام سے. ان تینوں میں جس نوعیت کا شرک پیدا ہوا ان تینوں کا ذکر جو ہے وہ آپ کو یکجا مل جائے گا اس سورہ مبارکہ. اگرچہ یہ مضامین قرآن مجید کی اکثر مکی صورتوں میں آتے ہیں, بار بار آتے ہیں, لیکن اس نقطے کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو یہ حقیقت واضح ہو جائے گی کہ یہ جو بار بار کا آنا ہے یہ یکسانی کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ ہر جگہ پر مضمون کا کی ڈور جو ہے وہ کچھ اور ہے, اور اس کے حوالے سے وہ بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے کہ چونکہ چار صورتوں میں توحید عملی کا بیان ہوا ہے تو اس کے کنٹراسٹ کے طور پر اب یہاں پر دکھا دیا گیا ہے کہ اس کی ضد جو ہے وہ ہے شرک, اور شرک کے یہ تین جو ہیں صورتیں اس وقت تم لوگوں میں موجود ہیں کہ جو اس معاشرے کے اندر بالفعل تین گروہ موجود تھے. اس کے حوالے سے میں ذرا چاہتا ہوں آج چند اور باتیں بھی آپ کے سامنے رکھنا, اس لیے کہ اگر یہ سورہ زخرف جو ہے وہ اقسام شرک کو بیان کر رہی ہے تو اصولاً بھی یہ سمجھ لیجئے کہ اقسام شرک ہیں کون کون سی. کیونکہ میرا جو منتخب نصاب ہے جس کو میں نے اپنی اس دعوت قرآنی کی اساس بنایا ہے, اس کے ضمن میں میری ایک طویل تقریر ہوا کرتی ہے, بار بار ہوئی ہے, کیسٹس کی شکل میں محفوظ ہے, 6 کیسٹس میں میری وہ تقریر جو ہے مکمل ہوئی ہے حقیقت و اقسام شرک. تو اس کو میں جس طریقے سے بیان کیا کرتا ہوں ذرا آج اس سے ایک مختلف انداز میں ایک تقسیم جو ہے شرک کی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو حضرات اس تقریر کو سنتے رہے ہیں یا انہوں نے کیسٹ سے سنا ہے ان کو یاد ہوگا کہ وہاں میں شرک کی اقسام بنیادی طور پر 3 بیان کرتا ہوں, شرک فی صفات, شرک فی ذات اور شرک فی الحقوق. ایک اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا, جیسے بیٹا یا بیٹی بنا دینا اللہ کا کسی کو, ایک اللہ کی صفات میں کسی اعتبار سے کسی کو اس کے برابر کر دینا, صفت قدرت ہو یا صفت علم ہو, اس میں کسی پہلو سے بھی کسی ہستی میں وہ صفت اسی کیفیت کے ساتھ مان لینا جس کیفیت کے ساتھ کہ وہ صفت اللہ کی ہے, وہ شرک صفات ہو جائے گا. اور ایک شرک الحقوق, اللہ کا یہ حق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے, اللہ کا یہ حق ہے کہ سب سے بڑھ کر اسی سے محبت کی جائے, اللہ کا یہ حق ہے کہ صرف اسی کو پکارا جائے, اللہ کا یہ حق ہے کہ صرف اسی کو سجدہ کیا جائے. تو ان اعتبارات سے وہ شرک العبادت کی اقسام بن جائیں گی کہ یہ ہے 3rd شرک الحقوق. تو شرک الذات نمبر 1, شرک الصفات نمبر 2, شرک الحقوق یہ نمبر 3. لیکن آج ذرا نوٹ کیجئے, اصل میں بہت دلچسپ موضوع ہے یہ. شرک کی تاریخ انسانی میں بالخصوص جبکہ آپ انسٹیٹیوشنز کی حیثیت سے اگر آپ کا مشاہدہ کریں گے کہ شرک نے کن کن نظاموں کی شکل اختیار کی ہے, ایک ہے علیحدہ علیحدہ عقائد کو سمجھنا کہ کیا کیا شرک اس کے اندر کس پہلو سے آیا ہے, ایک یہ ہے کہ شرک کے نظام کون کون سے قائم رہے. تو دنیا میں 2 نظام ہیں جو شرک کے قائم رہے ہیں اور یہ ابتدا سے چلے آ رہے ہیں, ایک مذہبی شرک کا نظام ہے اور ایک سیاسی شرک کا. یہ 2 تقسیمیں پہلے, یہ سیاسی شرک شاید عجیب سا لگے آپ کو لیکن میں اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں اس کا بھی ذکر. تو مذہبی شرک کیا ہے اور سیاسی شرک کیا ہے؟ مذہبی شرک کی 3 قسمیں دنیا میں رہی ہیں. ایک تو یہ کہ کچھ ہستیوں کو اللہ کا نائب مانا گیا کہ اتنی وسیع و عریض کائنات جو ہے اس کا انتظام ایک اللہ کیسے کر سکتا ہے, یہ انسان کے ذہن کی تنگی ہے کہ اللہ کی قدرت اور طاقت کا وہ اندازہ نہیں کر پاتا کہ ما قدر اللہ حق قدرے ہی, وہ قیاس کرتا ہے کہ جیسے بڑا شہنشاہ ہوتا ہے تو اس کے آخر سے پیسہ لار ہوتے ہیں, 5,000 20,000 30,000 منصبدار ہوتے ہیں, وہ بادشاہ کیا کر لے گا اکیلا جب تک کہ یہ سارے منصبدار اس کے ساتھ نہ ہو. تو اس پوری کائنات کا انتظام کرنے میں بھی وہ اکیلا نہیں ہے, اس نے کچھ اختیارات تقسیم کر, وہ اختیارات جو ہیں وہ ہستیاں جو ہیں اب ان کی بھی کچھ نہ کچھ عزت توقیر کچھ دنڈوت ہونی چاہیے, کچھ ان کے لیے بھی مراسم عبودیت بجا لانے چاہیے. ایک تو یہ نظام تھا. اور یہ اصل میں کیا ہے؟ در حقیقت یہ ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے. ملائکہ کو ہم بھی مانتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اس کائنات کی تدبیر میں اللہ کے احکام کی تنفیذ کرتے ہیں, اس حد تک تو وہ بات مشترک ہو جائے گی. لیکن یہ کہ ہمارا جو اعتقاد ہے جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ملائکہ کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے, جو حکم اللہ دیتا ہے وہ کرتے ہیں. اس اعتبار سے ان کو معبود بنا کر پوجنا یا ان کو پکارنا یہ شرک ہو جائے گا. پکارو اللہ, اب اللہ تمہاری وہ ضرورت جبریل کے ذریعے سے پوری کرائے یا براہ راست خود پوری کر دے, یہ اس کا فیصلہ ہے, یہ وہ جانے. لیکن یہ کہ تم پکارو صرف اللہ, اور کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. وہ جو قرآن مجید میں بار بار آیا ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، وہ تو وہی کچھ کرتے ہیں کہ جس چیز کا کہ انہیں حکم دیا جاتا ہے. یا جیسے کہ فرمایا گیا سورہ مریم میں کہ ما نتنزل الا بامر ربک، جب حضور نے شکوہ کیا تھا حضرت جبرائیل سے کہ آپ اتنے اتنے وقفے سے آتے ہیں اور مجھے انتظار رہتا ہے، تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں آ سکتے. یہ تو لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک، اللہ ہی کے ہاتھ میں اختیار ہے ان سب چیزوں کا بھی جو ہمارے سامنے ہیں، ان کا بھی جو ہمارے پیچھے ہیں، اور ان دونوں کے مابین جو کچھ ہے اس کا بھی. یعنی اب ان دونوں کے مابین تو ہم ہی ہیں نا، یعنی ہمارا کوئی اختیار مطلق نہیں ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں اختیار. تو یہ اگر تصور ہے تو شرک ختم ہو گیا. لیکن ملائکہ کے بارے میں اگر ذرا سی یہ بات جو ہے انسان اس میں ٹھوکر کھا جائے گا تو اب وہ معبود بن جائیں گے، پھر ان کو پکارا جائے گا. تو ایک شرک یہ ہے، اور یہی دنیا میں اصل میں دیویوں اور دیوتاؤں کا کانسیپٹ یہی ہے. مہادیو کے ساتھ دیویاں اور دیوتا جو ہندوستان میں ہوئے، یا کیپیٹل جی سے لکھے جانے والا گاڈ اس کے ساتھ چھوٹے جی سے لکھے جانے والے گاڈز اینڈ گاڈیسز، یورپ میں یہ، روم میں اور یونان میں یہ تصور در حقیقت ملائکہ کے تصور کی بدلی ہوئی شکل ہے. یہی تصور جو ہے عرب میں تھا اللہ کے ساتھ آلیہ، اور وہ خدا، انہوں نے جو اضافہ اس میں کیا تھا کہ ان فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر اور دیویوں کی شکل میں ان کے نام رکھے تھے. افرأیتم اللات والعزى وبنات الثالثة الأخرى، یہ تین کے تین نام جو ہیں کہ جو قریش کی دیویاں تھیں، یہ مؤنث نام ہیں. لات الہ کا مؤنث ہے، عزى عزیز کا مؤنث ہے، منات بھی مؤنث ہے. تو یہ انہوں نے ایک عقیدہ مزید گھڑ لیا تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کو بڑی پیاری ہیں، تو ان کو اگر پکارا جائے گا اور ان کی دندوت کی جائے گی تو یہ سفارش کر دیں گی تو بیڑا پار ہو جائے گا اور ہماری ساری مشکلیں حل. تو ایک تو یہ ہے مذہبی شرک کہ جو در حقیقت بگڑی ہوئی شکل ہے ایمان بالملائکہ. دوسرا مذہبی شرک کیا رہا ہے کہ یہ اجرام سماویہ، یہ سورج، یہ چاند، جن کی تاثیرات ہیں، ہماری فصلیں پکتی ہیں تو سورج سے پکتی ہیں ورنہ کیسے ہو، جیسے جیسے معلومات بڑھی ہوائیں کا چلنا بھی سورج کے اس پوری حرارت کے نظام پر ہے، بارش کا برسنا اسی سے ہے، تو معلوم ہوا کہ ان کی بھی دندوت ہونی چاہیے. پھر اس میں ایک اور ایلیمنٹ پیدا ہوا کہ ان کی کچھ باطنی تاثیرات بھی ہیں. یہ باطنی تاثیرات والا علم ہے جو علم نجوم کی شکل میں، اور یہ ہوروسکوپس جو بنتی ہیں یہ ساری کی ساری، کہ ان ستاروں اور سیاروں کی تاثیرات ہیں، ان تاثیرات کی وجہ سے بھی ذرا ان کے آگے ہاتھ جوڑنا چاہیے کہ وہ اپنی نبوستوں سے ہمیں بچائے رکھیں اور جو اپنی برکات ہے صرف وہی ہمیں عطا کرتے رہیں. یہ دوسرا شرک ہے، ستارہ پرستی کا شرک، جس کے اندر سورج چاند یہ تو بہت بڑے دیوتا رہے ہیں اور مختلف جو اور ستارے ہیں ان کو بھی پوجا دینا، یہ دوسرا مذہبی شرک ہے. اور ان کے لیے پھر بڑے بڑے ہیکل تعمیر کیے گئے، اور وہ یہ سورج دیوتا کا ہیکل ہے اور یہ چاند دیوتا کا ہیکل ہے، اور وہاں پر جو ہے ان کی پرستش کی جاتی ہے. تیسرا شرک جو ہے اس میں، اور یہ اہم ترین ہے، وہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ خدا رسیدہ، برگزیدہ، اخلاق اور کردار میں بہت بلند انسان، ان کو یہ سمجھ کر کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، تو ان کو پھر خاص طور پر ان کے فوت ہو جانے کے بعد ان کو یہ سمجھ لینا کہ یہ اللہ کے خاص مقرب بندے ہیں، لہذا ان کی سفارش سے بیڑا پار ہوگا. یہ جس کی سفارش کر دیں گے تو ان کی جو ہے وہ تمام جرائم بھی معاف ہو جائیں گے، مغفرت بھی ہو جائے گی. ہا اولائے شفعاؤنا عند اللہ، یہ اصل میں جو ہیں، اب یہ جو انسان ہے اس کو غور کیجئے گا، اولیاء اللہ کا بھی یہی معاملہ کیا گیا ہے تاریخ میں، انبیاء کے ساتھ کیا گیا ہے، اور بدترین معاملہ جو ہوا وہ حضرت مسیح کے ساتھ کیا گیا کہ انہیں بھی خدا کا انہیں بیٹا بنا دیا گیا، یہ بدترین شرک ہے. باقی ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اوتار کا عقیدہ یہی تو ہے کہ اگر رام چندر جی اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے کوئی نمایاں انسان تھے، شریف انسان تھے، بہادر انسان تھے، غیور انسان تھے، تو ان کو بھی اوتار قرار دے دیا گیا. اسی طریقے سے اگر کرشن جی جو ہیں وہ اگر کوئی نیک انسان تھے یا کوئی عارف تھے، عارف باللہ تھے، انہوں نے کوئی بہت اونچی تعلیمات دی ہیں، انہیں اوتار بنا دیا گیا. اس کا بھی سبب جو ہے وہ میں بیان کیا کرتا ہوں، آج چونکہ موضوع چھڑ گیا ہے تو بیان کر دوں کہ در حقیقت یہ دیوانہ بکار خیش ہوشیار ہے. اس کا اصل سبب کیا ہے کہ انسان اپنی پستی سے تو نکلنا چاہتا نہیں، تو بجائے اس کے کہ ان کو انسان مان کر ان کو اپنے لیے نمونہ بنائے، مثال بنائے، ان کی پیروی کرے، ان کے نقش قدم پر چلے، اپنی سب سے نکال کر تاک میں بٹھا کر ہاتھ جوڑ دیتا ہے، تاکہ وہ اتباع کا جذبہ پیدا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ حجت بنے انسانوں پر کہ انسانوں ہی میں سے کچھ انسان اگر ایسے پاک باز بھی ہو سکتے ہیں، انسانوں میں سے کچھ انسان ایسے اخلاق کے اعتبار سے بلند بھی ہو سکتے ہیں، تو تم کیوں نہیں ہو سکتے، تم کیوں نہیں ان کے اتباع کرتے، وہ بھی تمہاری طرح کے انسان تھے، پیٹ انہیں بھی لگا ہوا تھا، بیوی بچے ان کے بھی تھے، ساری جو بھی دنیا کے مسائل اور مشکلات ہیں وہ سب کے سب ان کو بھی تھیں درپیش، پھر اگر وہ صداقت، امانت، دیانت، شرافت، مروت، اگر ان تمام چیزوں کو، تقاضوں کو انہوں نے بتمام و کمال پورا کیا، تو یہ گویا کہ حجت بنتی ہے۔ تو انسان چونکہ اپنی اس پستی سے نکلنے کو تیار نہیں، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان تو اس حرام خوری کا جس کا عادی ہو گیا ہے اور پستی کا جس کا وہ مکین بن گیا ہے اس سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا علاج اس نے یہی سوچا کہ انہی کو جو مصیبت بنتے ہیں ہمارے لیے دلیل اور حجت بن جاتے ہیں، ان کو اپنی سب سے اٹھاؤ، ان کو تاپ کے اندر رکھ دو اور ان کو پوجو اور ان کے آگے ہاتھ جوڑ دو، کہ یہ ہاتھ جوڑنا اس معنی میں بھی ہے کہ بخشو ہمیں، ہم تمہاری جو ہے پیروی نہیں کر سکتے، باقی یہ ہے کہ دنڈوت کروا لو اور سجدہ کروا لو، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ یہ اصل سبب ہے، یہ سارا جو بھی یہ گاڈ انکارنیٹ کا کانسیپٹ ہے اور انسان پرستی جسے کہا جائے گا، اور یا اللہ کی شکل میں ہو یا وہ انبیاء کے بارے میں ہو یا پھر جس طریقے سے یہ دوسری شخصیتیں ہیں، وہ بھی اسی اعتبار سے کہ وہ بلند کردار تھے۔ تو یہ تین قسم کے شرک دنیا میں رہے ہیں کہ جو مذہبی نوعیت کے شرک، پہلا کیا کہ وہ در حقیقت ایمان بالملائکہ کی بگڑی ہوئی شکل ہے، اس میں دھوکہ کھا گیا انسان کہ ٹھیک ہے وہ ہستیاں ہیں، نورانی ہیں، نور سے پیدا کی گئی ہیں، مقربین ہیں، ملے اعلی، اس کے باوجود اختیار کوئی نہیں، بات ختم ہو گئی، پھر کائے کو پکارنا ہوگا، پکارو صرف اللہ۔ اس سے ذرا سا قدم جب انسان کا پھسلا تو وہی ملائکہ جو ہے معبود بن گئے، یہی گاڈز اینڈ گاڈیسز ہیں، یہی دیوی اور دیوتا ہیں، یہی آلیہ۔ دوسرا، یہ جو اجرام سماویہ اور یہ جو مادی چیزیں ہیں، ان کی تاثیرات، تاثیرات ظاہری بھی باطنی بھی، ان کی وجہ سے ان کے لیے ہیکل بنا کر ان کو پوجو تاکہ ان کی نحوستوں سے بچے رہے اور ان کی برکات جو ہیں ان کی ہم پر بارش ہوتی رہے۔ اور تیسرے، برگزیدہ انسانوں کو انسانوں کی فہرست سے نکال کر اور معبودوں کی فہرست میں شامل کر کے ان کی دنڈوت کر کے ان کو ٹرخا دیا جائے، ان کے اتباع کا کوئی حجت جو ہے اپنے ذمہ نہیں لیا۔ یہ تین شرک ہیں کہ جو مذہبی شرک ہیں۔ سیاسی شرک کیا رہا ہے؟ سیاسی شرک ہے انسانی حاکمیت اور حکومت کا نسب، اس لیے کہ حاکمیت سوائے اللہ کے کسی کے لیے نہیں۔ اب اس میں جو بھی حاکم بن کر بیٹھنا چاہتا ہے، اپنی خدائی کا جوا جو ہے وہ لوگوں کی گردنوں کے اوپر رکھنا چاہتا ہے، تو اس نے کیا کیا ہے تاریخ میں، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب یہاں پہ مذہب اور سیاست کیسے ملتے ہیں آپس میں۔ تاریخ میں آپ کو مشترک یہ چیز ملے گی کہ یہ چندر بنسی خاندان ہے اور یہ سورج بنسی خاندان ہے، یہ راجپوت جو ہیں ان کا تعلق جو ہے، یہ در حقیقت ان اوتار ہیں، یہ بھی ان کے، ایک تو اوتار ہوتے ہیں کسی اور کے، یہ اوتار ہیں ان دیوتاؤں کے، یہ ان کا مظہر ہے، لہذا ان کو حق پہنچا کے حکومت کریں۔ دوسرے لوگوں کا کام ہے کہ ان کی اطاعت کریں، ان کی بندگی کریں، ان کی غلامی کریں، ان کا حکم مانیں، ان کو خراج ادا کریں، ان کے ٹیکسز ادا کریں، اس لیے کہ یہ ان کا حق ہے۔ اس معنی میں ہی در حقیقت یہ سارا جو ملوکیت کا نظام دنیا میں رہا ہے، مطلق الاعلان ملوکیت، یہ وہ شرک ہے، اس لیے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتا نیاز، ان الحکم الا للہ، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں اور سب آپس میں برابر ہیں اور بھائی بھائی ہیں، کونوا عباد اللہ اخوانا۔ لیکن جب کسی کو حکومت کرنی ہے اور تخت حکومت پر براجمان ہونا ہے تو آخر اس کا کوئی کلیم ہونا چاہیے۔ اب ہسٹری آف یورپ میں ذرا نوٹ کیجئے، یاد کیجئے کہ ڈیوائن رائٹس آف کنگز، بادشاہوں کے اختیارات تو خدائی اختیارات ہیں، کون ان کو چیلنج کر سکتا ہے؟ تو یہی ڈیوائن رائٹس آف کنگز کے جو آپ کو یورپ کی تاریخ میں ملے گا اور جس کے خلاف کہ یورپی اقوام کو بڑی جد و جہد کرنی پڑی اور خون دینا پڑا تب ان کی خدائی سے نجات پائی ہے، یہی آپ کو قدیم تہذیبوں میں سورج بنسی، چندر بنسی، فرعون جو تھا اصل میں وہ بھی شماس دیوتا کا مظہر سمجھا جاتا تھا، سورج دیوتا، آمون را جو ہے یہ اصل میں ان کے ہاں سورج دیوتا، یہ سب سے بڑا دیوتا تھا، اس کا مظہر تھا فرعون، اور اس سے وہ ڈرائیو کرتا تھا اتھارٹی، کہ میں چونکہ اس کا مظہر ہوں لہذا حکومت کا اختیار میرا ہے اور یہ میرا حق ہے، استحقاق ہے۔ تو یہ ہے سیاسی شرک۔ اب ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ ہمیشہ مذہبی اور سیاسی شرک جو ہیں یہ باہم گٹھ جوڑ کر کے انسانوں کے اوپر حکومت کرتے رہے، ایک طرف راجے مہاراجے ہیں، وہ سورج بنسی ہیں یا چندر بنسی ہیں، ان کا اونچا تعلق ہے، ایک طرف وہ انہوں نے بت بنائے ہوئے ہیں اور مندر بنائے ہوئے ہیں، دونوں کا گٹھ جوڑ ہے، راجا مہاراجا ان کی توقیر کر رہے ہیں، وہ راجاؤں مہاراجوں کو خطابات دے رہے ہیں، جیسے یورپ میں ڈیفینڈر آف دی فیتھ کا خطاب پوپ کی طرف سے دیا جا رہا ہے بادشاہ کو، اور بادشاہ ہز ہولینس اور ہز جو کہ وہ خطابات جو دے رہا ہے ان کو، تاکہ آپس کا گٹھ جوڑ کریں اور دونوں جو ہے استحصال کریں انسانوں کے گاڑھے پسینے کی کمائی میں سے، ناجائز حق وصول کریں۔ وہ خراج لے رہا ہے، ٹیکس لے رہا ہے، یہ نذرانے لے رہے ہیں اور چڑھاوے چڑھ رہے ہیں۔ یہ در حقیقت دونوں ایکسپلائٹیشن کی بدترین صورتیں دنیا میں رہیں، اسی لیے ان کا باہمی گٹھ جوڑ ایک دوسرے کو سپورٹ ہے۔ وہ جو عربی کی ایک کہاوت ہے کہ نصف اللی و نصف اللک و ھذا قوم جاہلون، یہ عوام الناس ہیں، جاہل ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ یہ کھیتوں میں جائیں اور خون پسینہ ایک کریں، اور پھر جو کچھ وہ کمائیں اس میں سے جو کچھ انہوں نے پیدا کیا ہے، کچھ نذرانہ لا کر جو ہے کسی بت کے پر یا کسی مزار کے اوپر چڑھاوا چڑھائیں۔ وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ جو وہاں پر پروہت اور پادری اور پیر اور پنڈت، یہ سب پیسے لفظ بنتے ہیں، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، وہ چاہے پیر ہو، چاہے پنڈت ہو، چاہے پادری ہو، چاہے پروہت ہو، چاہے، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ سب کے سب جو ہیں، یہ پنڈت اور یعنی پروہت، یہ دونوں الفاظ بھی پیسے ہیں، وہ پریسٹ وہاں سے ہے، پریسٹ ہڈ، اور اس سے وہ در حقیقت وہ بھی اسی کی شکل ہے۔ تو یہ اصل میں دونوں نظاموں کا گٹھ جوڑ اور ان کا باہمی تعاون سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے لوگوں کی، اس کو اقبال نے بڑی خوبصورتی سے کہا ہے کہ مانگنے والا گدا ہے، صدقہ مانگے یا خراج، ایک خراج مانگ رہا ہے بادشاہ اور وہاں وہ صدقات اور چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، اور یہ در حقیقت دونوں نظام جو ہیں وہ انسانوں کی وہ کمائی کے اندر سے ناجائز استحصال کا ایک نظام ہے، اور ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے۔ اب اس سے آگے اس موضوع کا ایک بہت دلچسپ حصہ یہ ہے کہ یہ تو ہوا میں نے قدیم تاریخ سے آپ کو بتایا ہے، لیکن یہ کہ اس میں بھی ایک کرونولوجیکل آرڈر بھی ہے۔ سب سے قدیم شرک جو ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس تو جو ذریعہ علم ہے قرآن مجید العلم، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا سب سے پہلے ذکر آتا ہے۔ عام جو انسانی ذرائع ہیں تاریخ کے، اس کے اعتبار سے وہ پری ہسٹورک ایرا ہے، ابھی تک حضرت نوح علیہ السلام کا دور جو ہے، جو ہمارے دوسرے ذرائع ہیں ان سے ابھی اس کے بارے میں کوئی معلومات حاصل نہیں ہوتی۔ ڈان آف ہسٹری جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس لیے کہ وہ تقریباً آج سے 4,500 سال قبل کا معاملہ ہے، اور ہماری ہسٹری جو ہے نون ہسٹری وہ اتنی ہی ہے، اس سے آگے ابھی تک نہیں گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جو شرک تھا وہ تھا اولیاء اللہ کا، اس پر تمام محققین کا تقریباً اجماع ہے، مفسرین کا، کہ ان کے ہاں جو بت بنے ہوئے تھے، جن کا کہ ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ نوح میں آیا ہے، ودم ولا سواعا ولا یغوث و یعوق و نصرا، یہ پانچ جو ان کے بڑے بڑے دیوتا تھے، یہ سب کے سب اولیاء اللہ تھے، بہت بزرگ شخصیتیں تھیں۔ ان کے مرنے کے بعد پہلے ان کی قبریں پوجی گئیں، پھر مزید ان کے ساتھ ایک رابطہ قائم کرنے کے لیے ان کی تمثیلیں بھی بنا دی گئیں، تاکہ ذرا اور ان کے ساتھ جو ہے کنسنٹریشن میں جو ہے، وہ جو کہا گیا ہے کہ مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تو کچھ نہ کچھ دیکھی جانے والی محسوس چیز بھی تو ہونی چاہیے نا، خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر، تو یہ کہ کچھ ان کی تصویر بھی رکھ لی جائے سامنے۔ اور ہمارے ہاں بھی آپ کو ہاں تصویریں مل جائیں گی، ایران میں حضرت علی کی تصویر ملے گی، حضرت فاطمہ کی تصویر ملے گی، اور اس وقت امام خمینی کی تصویر جو ہے وہ تو عین جمعے کی نماز میں بھی سامنے موجود ہوتی ہے، آغا خان کی تصویر سامنے رکھ کر سجدے کیے جاتے ہیں اسی دور میں۔ اس کے بعد جو ہمیں نظر آتا ہے تاریخی اعتبار سے، تو وہ دور جس کو میں نے کہا ڈان آف ہسٹری شرک کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی، وہ حضرت ابراہیم کا دور۔ حضرت ابراہیم کا جو معاشرہ تھا جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے، وہ اس اعتبار سے یونیک ہے کہ چاروں شرک جو میں نے گنوائے ہیں وہ اس میں موجود تھے۔ نمرود موجود تھا، خدائی کا مدعی، جس سے کہ مناظرہ ہوا، انہوں نے کہا میں بھی جلا سکتا ہوں، مار سکتا ہوں۔ سورہ بقرہ کے اندر وہ مناظرہ جو ہے حضرت ابراہیم کا جو نمرود کے ساتھ ہوا ہے وہ پوری طرح مذکور ہے۔ تو وہ ایک تو سیاسی شرک موجود، پھر یہ کہ وہاں ستاروں کو پوجا جاتا تھا، اسی کے لیے حضرت ابراہیم نے مناظرہ اپنی قوم سے کیا تھا ایک خاص انداز میں، کہ ہاں 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 یہ ستارہ جو ہے یہ بڑا عمدہ ہے، بہت روشن ہے، شاید یہی رب ہے، لیکن جب چاند طلوع ہوا اور اس کی روشنی مان پڑ گئی، کہا یہ تو میں نہیں ماننے کو تیار، ڈوب جانے والا تو رب نہیں ہو سکتا، ہاں چاند بڑا ہے اس کی روشنی بھی زیادہ ہے تو شاید یہ ہو۔ یہ اصل میں وہ حجت قائم کرنے کے لیے، وَتِلْكَ حُجَّةٌ آتَيْنَاهَا ابراہیم عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی تھی ان کی قوم کے خلاف۔ تو جب وہ چاند صاحب بھی غروب ہو گئے اور اب سورج آیا کہ ہاں ہاں وہ نہیں یہ مغالتا ہے، یہ ہے سب سے بڑا آدھا اکبر، یہ ہے سب سے بڑا، تو شاید اس میں کوئی الوہیت ہے آدھا ربی. لیکن جب شام کو وہ بھی غروب ہوا تو انہوں نے وہ اعلان کیا کہ اے میری قوم میں بری ہوں ان سب سے جن کو تم پوج رہے ہو، یہ ڈوب جانے والے جنہیں کوئی ثبات نہیں قرار نہیں، یہ تو معلوم ہوتا ہے خود کسی قانون کے پابند ہیں، کسی اور کا کوئی قانون ہے کہ جس میں یہ جکڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس کون سا اختیار ہے. تو میں نے تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ وہ گویا کہ دوسرے شرک کے ساتھ ان کی جو کنفرنٹیشن ہوئی وہ یہ. پھر تیسرا شرک ان کے ہاں وہ بت پرستی کا بھی تھا، اور وہ بت میں گمان یہی کرتا ہوں کہ وہی اولیاء اللہ والا جو بت کا معاملہ تھا یہ اسی کے بت تھے. ان کا جو حشر کیا حضرت ابراہیم نے، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بڑے کو چھوڑ دیا اور باقی سب کو چورا چورا کر دیا، اور حجت قائم کی ان پر کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس یہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ اس نے کیا ہے، اس لیے کہ یہ سالم کھڑا ہے اور آلہ جو ہے وہ تیشا جو ہے وہ اس کے کندھے پر رکھا ہوا ہے، آلہ واردات جسے کہتے ہیں پولیس کی اصطلاح میں، وہ بھی برامد ہو رہا ہے اسی کے پاس سے، یہ سالم ہے باقی سب چور چور پڑے ہوئے، تو یقیناً اس نے کیا. تو اس سے در حقیقت وہ حجت قائم کر کے ان کے منہ سے کہلوا لینا چاہتے تھے کہ یہ نہ حرکت کر سکتے ہیں، کیا بات کر رہے ہو. تو انہوں نے کہا مجھ سے کیا کہتے ہو، پھر ماتم کرو اپنے عقل کا کہ ان کو پوچھ رہے ہو جو نہ بات کر سکیں نہ حرکت کر سکیں، ان کو مانتے ہوئے بھی تم پوچھ رہے ہو. تو یہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اچھا وہ جو ان کا ایک بہت بڑا میلہ کوئی تھا جس کے میں عذر کر کے حضرت ابراہیم شرکت کے لیے نہیں گئے تھے، اور انہیں موقع مل گیا تھا بت خانے میں تنہا اور تنہائی کا اور بتوں کا حشر کیا تھا، وہ کوئی کھلے میدان میں کوئی ستارہ پرستی کا ان کا کوئی مظہر جو ہے کہ کھلے میدان میں جا کر وہ پرستی، جیسے جنم اشٹمی وغیرہ کے میلے ہندوؤں کے ہاں. تو یہ چاروں شرک جو ہیں اس معاشرے میں تھے. تو گھٹا ٹوپ اندھیرا جس کو کہا جائے شرک کا، ہر نوعیت کا شرک جو ہے وہ موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم. اس سورہ مبارکہ میں اب آپ نے دیکھا جو حصے ہم نے پڑھے، ایک تو تیسرے رکوع کا جو آغاز ہوا تھا وہ، میں ویسے اس موضوع پر دلچسپی مجھے ہے، میں آپ کو بتاتا کہ یہ شرک آج کس کس شکل میں دنیا میں ہے، لیکن اب وہ وقت تمہید والا زیادہ ہو جائے گا، میں اس کو پھر کسی موقع کے لیے رکھ لیتا ہوں. تو یہ جو تیسرا رکوع شروع ہوا تھا اس کو آپ نے دیکھا ہوگا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. مِّمَّا تَعْبُدُونَ، یہ ماں جو ہے عام ہے. یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا تھا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم کے لوگوں میں تو بری ہوں ان سب سے جن کو تم پوج رہے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھے یہ یقین ہے کہ وہ مجھے راستہ دکھائے گا. وہ اپنی راست اپنے تک پہنچنے کی جو صحیح صحیح جو سبیل ہے، سوا سبیل اور صراط مستقیم، وہ یقیناً مجھ پر منکشف کرے گا. اس لیے کہ بہرحال یہ بات میں نے اپنے عقل اور فطرت سے پہچان لی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ تم نے جو چار اپنے شرک بنا رکھے ہیں میں ان میں سے ایک ایک سے اعلان بغاوت اور اعلان برات. تو یہ تو ہوا گویا کہ جامع ترین تردید جو ہو گئی اس شرک کی. اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے بارے میں مختلف جگہوں پر قرآن مجید میں جو شرک کی صورتیں آتی ہیں کہ جن سے کنفرنٹیشن ہوئی ہے اس کا میں نے آپ سے ذکر کر دیا. لیکن اس کا خاص چونکہ ذکر وہاں کیا گیا وہ کس اعتبار سے کہ یہ جو بنی اسماعیل آباد تھے، قریش بالخصوص، یہ مدعی تھے کہ ہم حضرت ابراہیم کی نسل سے بھی ہیں، اور درست تھا ان کا دعویٰ. پھر یہ مدعی تھے کہ ہم ان کے طریقے پر بھی ہیں، تو اس کی نفی کی گئی کہ یہ طریقہ ان کا نہیں. ان کے ہاں جو شرک تھا وہ انہوں نے اللہ کی بیٹیاں بنا کر فرشتوں کو اور ان کے لیے دیویاں جو ہیں ان کے بت تراش کر ان کو وہ پوچھتے تھے، تو اس کی نفی جو ہے وہ اس حصے کے اندر جو ہم پڑھ چکے ہیں وہ بتمام و کمال وہ نفی ہو چکی. اب آج جو حصہ ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ایک تو سیاسی شرک کا ذکر ہے فرعون والا، اور ایک وہ اولیاء اللہ یا انسان پرستی جو ہے گاڈ انکارنیٹ کا کانسیپٹ کے ساتھ جو ایک شرک رہا ہے، وہ اس میں سب سے نمایاں مثال میں نے عرض کیا وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی. تو ان دونوں کا، اور یہی دو طبقات اہل کتاب میں سے تھے کہ جو عرب میں موجود تھے اور جن سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تھا، تو ان دونوں کا ذکر ہے ان دو رکوعوں میں جو آج ہم پڑھیں گے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ. یہاں نشانیوں سے مراد ہیں وہ دو معجزے جو ابتدان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، وہ گویا کہ ایک علامت تھے اس بات کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے مامور ہو کر آئے. یہ اس عالمی مملکت کے سفیر ہیں، تو جیسے کریڈینشلز پیش کرتے ہیں سفرا آ کر کسی کے ہاں جا کر حکومت کے جو صدر ہوتا یا سربراہ، تو یہ گویا کہ ایک طرح سے وہ کریڈینشلز تھے ان کے، کہ یہ ثبوت ہے اس کا، یہ جو دو معجزے ہیں ایک عصا کا اور ایک ید بیضا کا، یہ گویا کہ ثبوت ہیں کہ میں اللہ کا اپوائنٹڈ ہوں اور اس کا رسول. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ ہم نے بھیجا، إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. اب دیکھیے یہ ملا کا لفظ جو آ رہا ہے کہ بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ تو سرداروں کا ایک گروہ ہوتا ہے، تو بادشاہ کی بادشاہ تھے، ورنہ وہ بادشاہ جو ہے خود تو دو ہی ہاتھ ہے، دو ہی پاؤں ہے اس کے، اس کے سوا وہ کوئی اور تو طاقت اس کے پاس نہیں ہے. تو اصل میں اس کی طاقت کا منبع اور سرچشمہ جو ہے وہ تو 20,000-30,000 منصبدار ہیں، وہ جتھے دار ہیں، فیوڈل لارڈز ہیں. یہی نظام دنیا میں چلا ہے، یہ بالکل ماضی قریب تک یہ چلا، یورپ میں بھی بیرنز اور لارڈز اور یہ اور وہ جاگیردار تھے، اور یہاں ہوتے تھے مغلیہ دور تک بھی، اور اس کے بعد بھی یہ 20,000-30,000-5,000 منصبدار، وہ اپنے علاقوں کے چھوٹے چھوٹے خدا وہ تھے، جو چاہیں کریں، جس طرح چاہیں ٹیکس وصول کریں، جس طریقے سے چاہیں صنعت و حرفت والے لوگ جو ہیں اور زمیندار جو ہیں ان کا خون چوسیں. البتہ بادشاہ کے لیے اتنی نفری وہ تیار رکھیں گے، جب بادشاہ بلائے گا 20,000 آدمی لے کر آ جائیں گے، اور یہ کہ اس بادشاہ کی حکومت کا وہ ایک گویا کہ ستون. تو یہ وہ نظام، چونکہ اس سیاسی شرک کا ذکر ہو رہا ہے، تو الہ فرعون و ملئہ، فقال انی رسول رب العالمین، تو انہوں نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، یقیناً میں فرستادہ ہوں، بھیجا ہوا ہوں، ایلچی ہوں. ارسل یرسلو سے یہ رسول جو ہے یہ بھیجا ہوا، میں بھیجا ہوا ہوں رب العالمین کی طرف سے، تمام جہانوں کے پروردگار اور مالک اور بادشاہ کی طرف سے. فلما جاؤں بے آیات نا ہوں منہا یضحکون، تو جب وہ آئے ان کے پاس ہماری آیات اور نشانیاں اور لے کر، تو اچانک وہ لوگ تو ان کا مذاق اڑانے لگے، اچھا یہ اللہ کے آپ نمائندے بن کر آئے ہیں اور اللہ نے آپ کو بھیجا ہے. تو جو استہزاء کا مختلف مقامات پر سورہ آراف میں، سورہ طہ میں، ان میں مختلف مقامات پر تفصیل سورہ شعراء میں جس طرح استہزاء کرنے کی کوشش کی ہے وہ وہاں موجود ہے. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، اب اس کے بعد یہ تفصیل جو ہے آپ کو دوسرے مقامات پر ملے گی، سورہ آراف میں خاص طور پر، کہ اللہ تعالیٰ کا ایک یہ بھی قاعدہ اور رہا ہے، طریقہ رہا ہے، سنت اس کی، کہ جب کسی قوم کی طرف کسی رسول کو بھیجا جاتا تھا تو کچھ چھوٹے چھوٹے عذاب بھی بھیجے جاتے تھے تاکہ غفلت کا پردہ چاک ہو جائے. جب زندگی معمول پر ہو اور تمام پیداوار بھی صحیح ہو رہی ہے اور آبپاشی کا نظام بھی صحیح چل رہا ہے، بارشیں صحیح وقت پہ ہو رہی ہیں، کھانے پینے کو خوب مل رہا ہے، فراوانی ہے، تو اس سے غفلت پیدا ہوتی ہے، اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے. تو جھنجھوڑنے کے انداز میں اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی سزائیں، چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا رہا ہے تاکہ یہ جاگیں اور متوجہ ہو جائیں ہمارے رسول کی دعوت کی طرف، ان کی غفلت کے پردے جو ہیں وہ چار. اس کو ایک قانون کی حیثیت سے سورہ الف لام میم السجدہ، جسے سورہ سجدہ کہتے ہیں، اس میں بیان کیا گیا ہے، فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اس بڑے عذاب کے آنے سے پہلے کہ جس میں کسی قوم کو بالآخر ملیا میٹ کر دیا جاتا تھا، جیسے حضرت نوح کی قوم، حضرت ہود کی، حضرت صالح کی، تو ہم اس سے پہلے چھوٹے عذاب لازماً بھیجتے ہیں اور ان کا مزہ چکھاتے ہیں، شاید کہ یہ لوٹیں، جاگیں، ہوش میں آ جائیں، ہماری طرف رجوع کر لیں اور ہمارے رسول کی دعوت کو گوش حقیقت نیوش سے سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں. تو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات، اس کو کہا گیا عذاب الادنا، چھوٹا عذاب، اور دون العذاب الاکبر، اس آخری استیصال والا عذاب جو ہے، جڑ کاٹ دینے والا عذاب، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں ڈالا. حضرت موسیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، تورات میں بھی اس کی تفصیل ہے، قرآن میں بھی ہے، کہ پے بپے اللہ تعالیٰ نے 7 عذاب ان پر بھیجے، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ حضرت موسیٰ کی پیشین گوئی ہوتی تھی کہ اب تم پر یہ پکڑ آنے والی ہے. سب سے پہلے بہت بڑا قحط پڑا، اور وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق پڑا. اب جب وہ قحط آ گیا تو یہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے کہ ذرا آپ دعا کیجئے خدا کے لیے اور یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے تو ہم آپ کی بات مان لیں. لیکن جب وہ مصیبت ٹل گئی تو پھر وہ غفلت کے اندر، اور انہوں نے پھر وہ اپنا عہد جو ہے توڑ دیا. پھر ایک بہت بڑا طوفان جو ہے وہ بھی حضرت موسیٰ کی پیشین گوئی کے مطابق آیا، اس سے بھی ان کے ہاں ہلاکت. اسی طریقے سے ایک عذاب ان پر آیا کہ مینڈک جو ہے پیدا کر دیے گئے، بے تحاشا، جس برتن کو کھولو اس میں مینڈک پھدک کر باہر نکل رہا ہے، ہانڈی جو ہے اس کے اندر سے مینڈک صاحب برآمد ہو رہے ہیں. تو اب آپ ذرا غور کیجئے کہ کس قدر زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو گئی ہو. ایک عذاب ان پر آیا ہے قمل کا. یہ قمل سے میرا تو ذہن جاتا ہے کھٹمل کی طرف. یہ کھٹمل کا قمل معلوم ہوتا ہے کہ بہت قریب قریب معاملہ ہے. لیکن جوئیں اور سرسریاں جو ہیں اس قسمت کے ساتھ پیدا کر دی گئیں, اس کا بھی آپ اندازہ کریں ذرا کہ اگر یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہی وہ ہیں کہ جن کو اگر اللہ تعالیٰ ایک خاص اندازے میں رکھتا ہے تو یہ چیزیں ٹھیک ہیں, اور ایک چیز بھی اپنے اندازے سے باہر نکل جائے تو وہ عذاب کی بدترین صورت ہو جائے گی. ایک عذاب ان پر خون کا آیا کہ پانی سارا کا سارا خون بن گیا, جہاں اب کہیں پانی نہیں مل رہا پینے کے لیے, مچھلیاں مر گئیں اور تمام جو ہے. تو یہ عذاب ان کے اوپر 7 دن رہا ہے کہ سوائے اس خون کے کچھ نہیں, دریائے نیل کا پورا جو پانی ہے وہ خون بنا دیا گیا. اب کیا پیئیں کیا کریں. تو اس طریقے سے مسلسل پے بپے آیات جو ہے وہ آئی ہیں, اور اس کا ذکر ہے 9 آیات, 9 نشانیاں. 9 میں سے 2 تو وہ ہیں کہ جو ابتدان حضرت موسیٰ دے کر بھیجے گئے تھے, یعنی ید بیضا اور عصا, اور 7 یہ ہیں طوفان اور ٹڈیوں کا عذاب آ گیا اور قحط کا عذاب آیا, اور اسی طریقے سے کمل کا جوں اور سرسریوں کا عذاب آیا, میڈکوں کا عذاب آیا, خون کا عذاب آیا. یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے ایک جملے میں یہاں. وما نریہم من آیت الا ہی اکبر من اختہا, اور ہم نہیں دکھاتے رہے انہیں کوئی بھی نشانی مگر یہ کہ وہ اپنی بہن سے بڑھ کر ہوتی تھی, یعنی پے بپے اس عذاب کے اندر بڑی سے بڑی نشانیاں ہم نے دکھائیں کہ کسی طرح یہ جاگیں, ہوش میں آئیں اور یہ عقل کے ناخن لیں, گوش حقیقت نیوش سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کی بات جو ہے سنیں. لیکن ہوا کیا, وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور ہم نے پکڑا ان کو عذاب کے ساتھ شاید کہ وہ لوٹ آئیں, شاید کہ ہوش میں آ جائیں, شاید کہ خواب خرگوش سے بیدار ہو جائیں. لیکن ہوا کیا, وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ, جب بھی وہ کوئی عذاب آتا تھا تو وہ آ کر حضرت موسیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑتے تھے کہ اے جادوگر, اے مہا جادوگر. اب میں ذرا اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا, اس میں ایک اشکال ہے. یا ایھا الساحر, اے مہا جادوگر, ادعو لنا ربک بما عہد عندک, دعا کرو تم ہم اپنے رب سے اس عہد کی بنیاد پر جو اس کا تمہارے ساتھ ہے. یعنی یہ کہ اعتراف بھی کر رہے ہیں, مان بھی رہے ہیں, اندر سے مان چکے ہیں. کسی کو ایک دوسرے مقام پر کہا گیا واستیقنتھا انفسہم وجہدوا بہا, اگرچہ وہ انکار کر رہے تھے لیکن ان کے دل مان چکے تھے, لیکن انکار کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ ضد ہے, وہ تو وہی ہے نا کہ جو انسان جو ہے, بل یرید الانسان لیفجر امامہ, جس کا خوگر ہو چکا ہے انسان, اس زندگی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں. لہذا دل ان کے مان چکے, پہچان چکے کہ جو تمہارا رب ہے, جس کے ساتھ تمہارا ایک عہد ہے, ایک تمہارے ساتھ اس کا میثاق ہے, سمجھے آپ, تو اس کی بنیاد پر ذرا دعا کرو. ادعو لنا ربک بما عہد عندک انا لمہتدون, ہم یقیناً ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. فلما کشفنا عنہم العذاب اذا ہم ینکثون, تو جب ہم ان سے اس عذاب کو کھول دیتے تھے, ہٹا دیتے تھے, ان کی مصیبت رفع کر دیتے تھے, تو پھر وہ اس اپنے وعدے کے توڑ دینے والے بن جاتے تھے. نقص کے معنی توڑ دینا, پیچھے لوٹ جانا, پھر جانا. نون کاف اور سا اور نقص جو ہے یہی ذرا ثقیل بن کر لفظ, چھوٹے کاف کی بجائے قاف ہو جائے گا اور سا کی بجائے ضاد, تو نقص کے معنی توڑ دینا, نقض غزل, نقض عہد, عہد کر کے توڑ دینا. تو یہ وہ فقہ اللغہ کا ایک موضوع ہے کہ عربی زبان کے جن الفاظ کے حروف اصلی میں مشابہت ہوتی ہے ان کے مفہوم کے اندر بھی قرب ہوتا ہے, مشابہت ہوتی ہے. وہ ثقیل لفظ ہے نقض, اور یہ نقص یہ ذرا لطیف لفظ ہے, اسی معنی میں یہاں لطافت ہے اور وہاں جو ہے بہت پختگی, کھلم کھلا کسی عہد کا توڑ دینا. تو یہ اصل میں یہاں پر جو ایک مسئلہ رہ گیا ساحر کا, اس پہ بڑا اشکال رہا ہے کہ اگر تو وہ یہ تسلیم کر چکے تھے کہ یہ واقعی حضرت موسیٰ کا کوئی معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, تبھی تو وہ آتے تھے کہ دعا کرو خدا کے لیے ہماری جان چھڑاؤ مصیبت سے, یہ تلواؤ کسی طرح, تو پھر یہ یا ایھا الساحر کیوں کہا؟ اس لیے کہ یہ تو ایک توہین آمیز کلام ہے. اس میں تو انہیں کہنا چاہیے تھا اے برگزیدہ انسان, یا اے ہمارے محسن, پہلے بھی بار بار تم نے ہمیں چھٹکارا دلوایا ہے, اب پھر ذرا تجھ دلاؤ. تو ساحر کا لفظ اگر اس کو توہین آمیز سمجھا جائے تو اس کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا. یہ ہے اصل میں اشکال. تو اس کا بعض مفسرین نے تو یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اصل میں ساحری وہاں پر ایک بہت اونچا فن سمجھا جاتا تھا, وہ ایک باعزت پیشہ تھا, اور اس باعزت پیشے کی وجہ سے جس کو وہ ساحر کہہ کر خطاب کرتے تھے, تو گویا کہ استاد جیسے کہتے ہیں, یہ ایک استاد کے معنی میں اور ایک بڑے تعظیم کا کلمہ جو ہے انہوں نے استعمال کیا ہے. لیکن یہ تعبیر جو ہے کچھ زیادہ دل کو نہیں لگتی ہے. اصل مسئلہ جو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے در حقیقت کہ اگر تو وہ مان لیتے پوری طریقے سے تو پھر تو کفر پر جمے رہنے کے لیے کوئی دلیل نہ رہتی. انہوں نے یہ دوہری روش اسی لیے اختیار کی ہے کہ ہم سمجھتے تو آپ کو ساحری ہیں, لیکن یہ کہ بہرحال تجربہ ہمیں یہ ہوا ہے کہ آپ کے کچھ کہنے کہلانے سے, دعائیں مانگنے سے ہماری مصیبتیں پہلے ٹلتی رہی ہیں تو پھر ذرا کر دیجیے. اس پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر حضرت موسیٰ کیوں دعا کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سراپا شفقت اور رحمت ہوتا ہے انسانوں کے اندر. وہ گویا کہ اس پر بھی تیار تھے کہ یہ کسی درجے میں مجھے مان رہے ہیں, میری طرف رجوع تو کیا ہے, اس مصیبت میں اگر میری طرف رجوع کیا ہے کہ مجھ سے دعا کروانا چاہ رہے ہیں تو امید ہے کہ یہ اگلا قدم بھی اٹھائیں گے اور میری تصدیق بھی کر دیں گے اور ایمان بھی لے آئیں گے. تو وہ جو مروت ہے اور شفقت ہے اور رحمت ہے جو نبی کے قلب میں بے پایا ہوتی ہے نوع انسانی کے لیے, یہ در حقیقت اس کا ظہور ہے کہ اس کے باوجود کہ وہ کلمہ جو ہے توہین آمیز استعمال کر رہے ہیں, پھر بھی وہ اس امید میں کہ یہ اب پوری بات نہیں مان رہے, ادھوری مان رہے ہیں, تو چلو کسی درجے میں امید ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اگر رفع کر دے ان کی اس تکلیف کو تو وہی مان لے آئے. میرے نزدیک یہ اس کی توجیہ ہے, اللہ عالم. اب آ رہا ہے وہ شرک جو ہے سیاسی شرک. ونادا فرعون فی قومہ, اور پکارا فرعون نے اپنی قوم میں. اب اس کے پس منظر میں یہ سمجھیے اصل میں جب تک کہ وہ تاریخی صورتحال سامنے نہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قوم کو جو اتنا تجربہ ہوا تو آخر قوم کے اندر بڑی تعداد ہے جو ان کی گندیدہ ہو چکی ہوگی, قائل ہو چکی ہوگی, لوگوں کا اب رجوع ہو رہا ہے. اب بادشاہ سلامت کے نیچے سے زمین گویا کہ کھسک رہی ہے کہ یہی تو لوگ ہیں, یہی عوام الناس ہیں, انہی کا خون پسینہ ہے جس سے میرا خراج آ رہا ہے, انہی کے بل کے اوپر میری خدائی کا تخت انہی کی گردنوں پر جمع ہوا ہے, اگر یہ میرے نیچے سے زمین کھسک گئی تو کیا بنے گا. تو جو کھلبلی مچتی ہے در حقیقت یہ اس کا مظہر ہے کہ پھر اس نے اپنی اس شہنشاہیت کا اعلان اور اپنے اس مختار مطلق اور مقتدر اعلیٰ ہونے کی جو ہے تشہیر کرائی. اس زمانے میں ظاہر بات ہے کہ تشہیر کا ذریعہ ایک ہی تھا, ندا, منادی اور ڈھنڈورچی جو ہیں بستی بستی بھیج دیے گئے ہوں گے, وہ ندا کیا ہے وہ تو آگے آ جائے گی. تو اس کا پس منظر یہ سمجھیے کہ اصل میں یہ دیکھ کر کہ اب عوام الناس پر ان کا اثر ہو رہا ہے اور عوام جو ہے گرویدہ ہو رہے ہیں اور رجوع کر رہے ہیں اور مرجع عوام جو ہے وہ حضرت موسیٰ اور ہارون بنتے چلے جا رہے ہیں, اور اس سے یہ میری حکومت جو ہے اور میری خدائی کا جو ہے سنگھاسن یہ ڈولنے لگا ہے, تو اس نے گویا کہ یہ جوابی وار کیا ہے. اس دور میں یہی کچھ ہوتا ہے, لیکن اس دور میں کس سے ہوگا؟ ذرائع ابلاغ سے ہوگا, آج ڈھنڈورچی نہیں ہے, آج دانشوروں کے ذریعے سے ہوگا, صحافیوں کے ذریعے سے ہوگا, ان کو خریدا جائے گا, کچھ دانشوروں کو کھڑا کیا جائے گا کسی بھی دعوت کے مقابلے میں, یا کوئی بھی اگر خیر کی بات کہنے والا ہے اس کا توڑ کرنے کے لیے, اس کی جو پرسنالٹی کی اسیسینیشن, کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے. بات وہی ہے, مزاج ایک ہی ہے, وہ سارے ہتھ کنڈے جو پہلے ہوتے تھے وہی آج ہیں, جو پرابلمز پہلے تھے وہ آج ہیں, وہی ساری کی ساری صورت ہے, صرف تصویر بدلی ہے. اب میں چونکہ اس حصے کو چھوڑ گیا ہوں کہ شرک کی وہ اقسام کس دور میں کس شکل میں ہیں, کہ وہ حاکمیت ایک کی ہوا کرتی تھی, اب وہ عوامی حاکمیت ہے. بات تو وہی ہے, وہی شرک ہے کہ جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے, ابلیس کی زبان سے کہلوایا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس ہو خود نگر. اب انسان ذرا اس دور میں آ گیا کہ ایک کی بادشاہت تو اب نہیں چلے گی, لہذا یہ بادشاہت جو ہے سب میں تقسیم کرو, عوامی حاکمیت کا تصور لے کر آؤ, تاکہ شرک تو جو کا تو رہے, وہ ساری گندگی اور خباثت تو رہی. غیر خدا کی حاکمیت شرک ہے, وہ غیر خدا ایک ہو تو بھی شرک اور وہ تمام عوام ہو تب بھی شرک. لیکن یہ کہ اب انسان جو ہے ذرا ترقی کر گیا ہے, اس کا ذرا ارتقاء ہو گیا ہے, لہذا وہ ایک کی بات نہیں چلے گی, ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. تو بات تو ایک ہی ہے, صرف شکلیں بدلی ہیں, اصل جو ہے پس منظر اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو وہی چیزیں نظر آئیں گی کہ آج وہ پروپیگنڈا اور اس کے سارے ہتھ کنڈے اور اس کے ذرائع اور اس کے لیے جس جس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں, اس نے بےچارے نے وہ ڈھنڈورچی اس کے پاس تھے, اور اس کے علاوہ نہ ریڈیو تھا, نہ ٹیلی ویژن تھا, نہ اخبارات تھے, نہ پریس تھا, نہ پریس ریلیز تھے, نہ پریس ایڈوائس کا کوئی طریقہ موجود تھا, لہذا اس کے لیے ایک ہی راستہ تھا, اس نے اختیار کیا. نادا فرعون فی قومہ, ڈھڈورا کروایا فرعون نے اپنی قوم میں. قال یا قوم الیس لی ملک مصر, اے میری قوم کے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ, کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اگر تم نے موسیٰ کی طرف رجوع کیا تو یہ سارے الطاف خسروانہ ہمارے جو ہیں وہ ہم سب کر لیں گے, جو ہماری عنایات ہیں وہ سب کی سب جو ہیں تمہیں ان سے دستبردار ہونا پڑے گا. وہ ہاذہ الانہار تجری من تحتی, یہ سارا ڈیولپمنٹ ورک جو ہوا ہے وہ میں نے کیا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ نیل سے نہریں نکالنے کا آب پاشی کا کوئی بہت اعلیٰ نظام اس وقت بھی تھا. آج بھی آپ کو پہاڑی علاقوں میں وہ جو بھی بنیادی جو ایک آب پاشی کا نظام تھا وہ چاہے بند باندھنے نہیں آتے تھے لوگوں کو، لیکن یہ کہ جو بہاؤ ہوتا ہے وہ چونکہ سلوپ میں ہوتا ہے تو ذرا اونچے مقام سے کوئی نالی نکال کر لے آتے ہیں، وہ آب پاشی ہو رہی ہوتی ہے کسی جگہ پر، پھر یہاں سے جو نالی نکالی جائے گی وہ ذرا اور نیچے جا کر آب پاشی کرے گی. لیکن ظاہر بات ہے کہ جب بادشاہت کا نظام اس کا تھا تو جہاں جہاں بھی وہ نہریں جا رہی ہیں اس کا سارا اختیار تو اسے، میرا اختیار ہے جس کا موگا چاہوں بند کر دوں، جس کا چاہوں بڑھا دوں، جس کا چاہوں گھٹا دوں. تو ہوش کرو، اگر تم نے موسیٰ کی طرف رجوع کیا، اس کی بات کو سنا اور اس پر لبیک کہی، تو جان لو کہ اختیار سارا کا سارا میرے ہاتھ میں ہے، رزق جو ہے اس کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں، پانی ہی سے یہ ساری آبپاشی کا نظام ہے، اور ہاذہ الانہار تجری من تحتی، یہ نہریں جو ہیں یہ میرے انتظام کے تحت بہ رہی ہیں، میرا اختیار ہے جس کو چاہوں پانی دوں، جس کا چاہوں پانی بند کروں. تو یہ اصل میں وہ پروکلیمیشن ہے، دی رائل پروکلیمیشن، وہ شہنشاہ کی طرف سے وہ اپنی حاکمیت کا اور اقتدار اعلیٰ کا اعلان. ونادا فرعون فی قومہ قال یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ عقل تمہاری اوندھی ہو گئی ہے، مت ماری گئی ہے، اپنے نفع اور نقصان کی سمجھ نہیں رہی، نہیں جانتے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کا جو ہے یہ حملہ، یہ سمجھیے دو طرفہ حملہ ہے، ٹو پرونگ اٹیک، ایک اپنی عظمت اور اختیار اور طاقت اور قدرت اور حکومت اور خدائی، اور یہ موسیٰ کیا ہے؟ اب ذرا وہ الفاظ دیکھیے، ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو بڑا مہین ہے، بے عزت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حیثیت کیسے ہو؟ قوم ہما لنا عابدون، یہ تو ہماری محکوم قوم کا فرد ہے، ہم نے ان کو جکڑا ہوا ہے. فانا علیہم فوقہم قاہرون، ہم ان پر غالب ہیں، ہم تو ان کو کتنے عرصے سے جو ہے بیگار کے اندر ہم نے ان کو جکڑا ہوا ہے، ان کی زندگیاں ہمارے رحم و کرم پر ہیں. اس قوم کا ایک فرد، کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس کی اپنی ذاتی کوئی اس کی وجاہت نہیں. اب اس کو نوٹ کر لیجئے، اس سورت کے شروع میں وہ مضمون آ چکا ہے کہ حضور پر بھی یہ کہا تھا قریش نے کہ اگر کسی کو رسول بنا کر بھیجنا تھا اللہ کو تو یہ بڑی بڑی شخصیتیں موجود تھیں، یہ محمد یتیم ہے بنی ہاشم کا، اس کے پاس کوئی اپنی دولت نہیں، جائیداد نہیں، سرمایہ نہیں، یہ ٹکوں کے اوپر تو بھیڑ بکریاں چلاتا رہا ہے، پھر اس کے بعد اس نے دوسروں کی ملازمت کی ہے، دوسروں کے سرمایے سے کاروبار کیا ہے، آج بھی اگر کوئی خوشحالی ہے تو بیوی کی وجہ سے ہے، ورنہ اس کے پاس اپنا تو کچھ بھی نہیں. تو اگر ہوتا ان کے لیے، تو اگر واقعی ہوتا کوئی اللہ کو رسول بھیجنا، تو ولید بن مغیرہ نہیں بیٹھا ہوا تھا، جس کی جائیداد طائف میں بھی ہے اور مکے میں بھی ہے، جس کے باغات طائف میں ہیں، جس کے پاس ڈھیروں سونے کے جو ہے انبار ہیں، تو کوئی بڑا شخص ہوتا، عتبہ ابن ربیعہ بیٹھا ہوا ہے. ایسی ایسی شخصیتیں چھوڑ کر اس یتیم کو، اور وہ لفظ میں بول رہا ہوں بے حیثیت یتیم کو، یہ ان کی بات کو نقل کر رہا ہوں، نقل کفر کفر نہ باشد، تو اس کو کیسے بنا دیا؟ تو بات وہی ہے، یعنی گمراہی بھی ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے. اس کے لیے یہ کہ تاریخ جو ہے اپنے آپ کو دہراتی رہی ہے، کردار بدلتے رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ پورا کا پورا معاملہ جو ہے وہ بالکل اسی نہج پر، وہی بات تھی کہ جو فرعون نے کہی، ہم انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، یہ مہین بے عزت ذلیل، اس کی کوئی حیثیت نہیں. ولا یکاد یبین، اور یہ تو بات بھی صاف نہیں کر سکتا. اس میں جو ہمارے قدیم مفسرین کا تو تقریباً اجماع ہے اس پر کہ در حقیقت یہ ایک لکنت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہو گئی تھی. بالکل بچپن میں جب ایک موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپنے میں کوئی ایسی حرکت کی تھی کہ جس سے فرعون چونک گیا تھا، اور اسے یاد آ گیا تھا کہ میری حکومت کا تختہ جو ہے کوئی اسرائیلی بچہ الٹے گا، اور وہ قتل کرنے کے درپے ہو گیا تھا. اس وقت وہ جو بیوی ان کی تھی بہت نیک، جن کا کہ سورہ تحریم میں بھی ذکر ہے، اور انہی نے بچایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، قرۃ عین لی ولک، یہ جو بچہ ہے اتنا موہنی صورت والا، اتنا دل کو لبھانے والا، اس کو قتل کیوں کر رہے ہو؟ یہ تو میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا. تو اسی کی اپیل پر جو ہے وہ اس وقت جا بخشی ہوئی. اس کے بعد یہ اب روایات کے طور پر ہے کہ وہ قتل کرنے لگا تھا، تو پھر اسی بیوی نے، آسیہ ان کا نام تھا، نے کہا بچہ ہے، اگر تمہاری داڑھی کھینچ لی ہے اس نے تو اس کی وجہ سے تم اتنے کیوں غصے میں آ گئے ہو؟ دیکھ لو یہ انگارا رکھو، اور یہ ایک اس کے سامنے ہیرا رکھو، پھر دیکھو یہ کدھر جاتا ہے. اگر تو یہ واقعی کو بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے تو پھر وہ ہیرا اٹھائے گا، بچہ ہے تو وہ شاید انگارا ہی اٹھا لے. اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچایا اسی تدبیر سے کہ وہ انگارہ اٹھا کر منہ میں رکھ لیا اور اس سے جو زبان جلی تو وہ لکنت رہی ہے. اور یہ لکنت جو ہے یہی در حقیقت عقدتم من لسانی، کہ جب پھر نبوت سے سرفراز کیے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ صدا کی تھی، پروردگار میری زبان میں تو لکنت ہے اور میری زبان میں یہ گرہ پڑی ہوئی ہے، تو اس گرہ کو کھول دے اگر مجھ سے یہ کام کروانا. لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دعا کا ایک حصہ اللہ نے قبول کیا تھا کہ حضرت ہارون، کیونکہ حضرت موسیٰ کی یہ دعا بھی آئی ہے کہ ہوا افصح منی، وہ زیادہ فصیح اللسان ہے مجھ سے، تو ان کو میرے ساتھ شریک کر دے، تو ان کو تو شریک کر دیا گیا، لیکن غالباً یہ جسمانی جو گرہ ہے ان کی زبان میں وہ برقرار رہی. یہ تو ہے قدیم مفسرین کا تقریباً اجماع. لیکن آج کے ریشنلزم کے دور میں ذرا کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ حساس ہو گئے ہیں کہ کیسے مان لیں کہ کسی رسول کو اس طرح کی کوئی ڈس ایبلٹی ہو سکتی ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ صرف زیادہ فصیح اللسان نہیں تھے، بڑے زوردار خطیب نہیں تھے، باقی یہ کہ یہ کوئی عیب یا نقص نہیں تھا. حالانکہ حقیقت میں وہ کوئی عیب اور نقص، جبکہ یہ معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے ہوا ہے، وہ کوئی پیدائشی نقص نہیں تھا. اگر معلوم ہو لوگوں کو کہ اس وجہ سے ایک معاملہ ہو گیا ہے تو پھر وہ ان کے اوپر اس کا کوئی الزام نہیں آتا، اور ان کی وجاہت ذاتی جو ہے اس میں اس سے کوئی رکھنا نہیں پڑتا. بہرحال یہ دونوں باتیں کہی گئی. اس کا یہ حوالہ اس نے دیا کہ یہ تو کوئی خطیب بھی نہیں ہے، فصیح اللسان انسان نہیں ہے، بات نہیں کر سکتا. اور یہ بھی پچھلے جو درس میں آیا تھا کہ لڑکیوں کے بارے میں یہاں پہ یہ کہا گیا تھا جو اپنی بات بھی صحیح طور پر اپنے مدعا کو بیان کرنے پر قادر نہیں ہے، تم نے اللہ کو الاٹ بھی کیے بیٹے بیٹیوں میں سے تو بیٹیاں کی، اس میں بھی یہی وصف جو ہے زیر بحث آیا ہے. تو وہ اس کے سلسلے کو جوڑیے کہ ایک طرف اس نے اپنے اختیار اور اقتدار اور اپنے وہ بادشاہی اور اپنی شہنشاہی اس کا ڈھنڈورا پیٹا، اور دوسری طرف حضرت موسیٰ کے خلاف اپنے سارے ذرائع ابلاغ کو لگا دیا کہ جس جس پہلو سے کیریکٹر اسیسینیشن کی جا سکتی ہو کرو، اس کو ذلیل کرو کہ یہ ہے قوم، یہ تو ایک غلام قوم کا فرد ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں، مہین ہے. پھر یہ کہ اس کے اندر صلاحیتیں ذاتی بھی موجود نہیں ہے، یہ کوئی بڑا خطیب جو ہے جو طلاقت لسانی جس کے اندر ہو اور فصیح البیانی ہو وہ نہیں ہے، یا اس کو عیب ہے، جسمانی عیب ہے، اس کی زبان میں لکنت ہے اور یہ آیا ہے میرے مقابلے میں. فلاولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، تو کیوں نہیں اس کے اوپر القا کر دیے گئے، آسمان سے نازل کر دیے گئے کنگن سونے کے، یعنی بفرض محال، یوں کہیے کہ یہ بات اس کا کہنے کا انداز کیا ہے، بفرض محال اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں تو اللہ تو اس پر قادر تھا کہ ان کے لیے سونے کے کنگن اتار دے. اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ بھی بات مشکل نہیں کہ فرشتوں کے اوجا معہ الملائکۃ مقترنین، فرشتوں کے پرے کے پرے ان کے باڈی گارڈ کی حیثیت سے، اس طریقے سے کہ کوئی سفیر آتا ہے کسی ملک کا تو باڈی گارڈ ہوتا ہے، خدم و حشم ہوتے ہیں اس کے ساتھ، وہ ان پروسیشن جو ہے وہ آتا ہے، تو اس طریقے سے یہ آتے ہیں، ملائکہ کا ایک فوج اس کے ساتھ ہوتی، ہٹو بچوں کے چوکدار جو ہیں نعرے لگاتے ہوئے آگے ہوتے، ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہوتے تو بھی ہم مان لیتے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. فاستخف قومہ فاطاعوہ، اس فاستخف کا اصل مفہوم کیا ہے؟ مت مار دی اس نے اپنے قوم، اوندھی کر دی عقل اس نے اپنی قوم کی. لیکن اصل میں لفظی معنی اور اس مراد میں جو ایک ربط ہے اس کو سمجھ لیجئے، استخفاف کے معنی ہے کسی کو ہلکا سمجھنا، استثقال کے معنی ہے کسی کو بڑا بھاری سمجھنا، کسی کی شخصیت کا روب ہو آپ پر تو کہا جائے گا کہ آپ نے اس کو بڑا بھاری سمجھا ہے، وہ ہوگا استثقال، اور استخفاف ہوگا کہ آپ نے یہ سمجھا کہ بڑا ہی بے وقت سا حقیر سا کوئی انسان ہے. تو در حقیقت یہ لوگ جو یہ ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں اور غلط یہ اپنے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے کیریکٹر اسیسینیشن کے لیے جو یہ طریقے اختیار کرتے ہیں، اگر تجزیہ کریں گے تو کیا بات نظر آئے گی کہ ان کا اپنا اسیسمنٹ یہی ہے کہ یہ لوگ عوام کا لانام ہے، بے وقوف ہیں، بدھو ہیں، ان کو جو ہم کہیں گے وہ یہ باور کر لیں گے، اس ایزمپشن پر وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں. فاستخف قومہ، اس نے بہت حقیر سمجھا اپنی قوم کو، اس نے ایسے کر لیا تھا کہ ان کی کوئی عقل وقل نہیں ہے، سمجھ ان میں نہیں ہے، اور میں جو یہ پروپیگنڈے کر رہا ہوں اور میں نے جو یہ منادی کروائی ہے میری قوم جو ہے اس کو قبول کر لے گی، اور اس کی وہ اسیسمنٹ درست نکلی. تو اس نے بہت حقیر سمجھا اپنی قوم کو، فاتعو ہو، اور اس قوم نے اس کی بات مان لی اور اسی کے اس راستے پر چلے اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ نہیں. لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ گویا کہ مت مار دی اور عقل اوندھی کر. انہم کانو قومن فاسقین، یہ بہت اہم جملہ ہے اس آیت کا. اس لیے کہ وہ اصل میں ایک فاسق قوم تھے، یعنی فسق و فجور کی وجہ سے عقل میں عقلیں اوندھی ہوتی ہیں. جب انسان سیدھے راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ روشنی عطا فرمائے گا، وہ روشنی اس کو باطنی ملے گی، بصیرت ملے گی، اس کو ذہانت ملے گی، وہ سیدھی بات کو سمجھے گا. لیکن جب نیتیں ٹیڑھی ہو گئی ہوں تو مت ماری جائے، عقل اوندھی ہو جائے، پھر انہیں وہ جو نصف النہار پر چمکتا ہوا سورج وہ بھی نظر نہیں آتا. تو اس لیے یہ جو غلط راستہ ہے اور فسق و فجور کی زندگی اختیار کرنے والوں کے اندر واقعتاً ان کی عقلیں مری ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ پھر ڈھور ڈنگروں کی طریقے سے ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کے ذریعے کہ جو ان ہتھکنڈوں سے اور ان مخالفانہ پروپیگنڈے کے ذریعے سے اگر کوئی داعی حق آ گیا ہو سامنے تو اس کی دعوت کا راستہ روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ واقعتاً وہ لوگ جو ہے خود وہ خوگر ہو چکے ہوتے ہیں اس فسق و فجور کے، جس کی وجہ سے کہ ان کی عقلیں ماری ہوئی ہوتی ہیں اور ان کی عقلیں اوندھی ہو چکی. تو فاستخف قومہ فاطاعوہ، تو اس نے ہلکا سمجھا اپنی قوم کو اور واقعتاً انہوں نے اس کی اطاعت کی، کہنا مان لیا. کیوں مان لیا؟ انہم کانوا قوما فاسقین، اس لیے کہ وہ خود فاسق لوگ تھے. فاسق لوگ ہونے کی وجہ سے ان کی اپنی جو باطنی روشنی ہے وہ پہلے ہی بجھی ہوئی تھی، تو گویا کہ وہ بہت ہی نرم چارہ تھے، بہت اچھا شکار تھے ان لوگوں کے لیے، ایکسپلائٹرز کے لیے کہ وہ انہیں ایکسپلائٹ کرے. فلما سفونا انتقمنا منہم، تو جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا. اب یہ ذرا یہاں ویسے تو علم کلام کی ایک بحث چھٹ جائے گی کہ کیا اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز اثر انداز ہو سکتی ہے، گویا کہ لوگوں کے طرز عمل کی وجہ سے یہ ہوا. لیکن بہرحال قرآن مجید کا انداز یہی ہے کہ ایسی چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، اس لیے کہ اس کے بغیر یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی. ویسے تو یہ کہ ہر چیز اللہ کے علم میں قدیم ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، لہذا کسی فوری عمل کا رد عمل نہیں ہے اس کا، جو بھی اقدام وہ کرتا ہے یا جو فیصلہ وہ کرتا ہے وہ فوری کسی عمل کا رد عمل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے علم میں تو ہمیشہ سے یہ ساری چیزیں موجود ہیں. لیکن جس انداز میں یہ واقعات ہو رہے ہیں وہ انداز دیکھنے والوں کو یہی نظر آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی دراز کی، ان کو ڈھیل دی، سات نشانیاں دکھائیں اور ان کو سات مرتبہ ان مصیبتوں سے نجات دلائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے، لیکن آخر اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے وہ بھڑکا. فلما آسفونا، جب انہوں نے ہمیں غضبناک کر دیا اور ہمیں غصہ دلا دیا، انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم اجمعین، تو ہم نے ان سب کو غرق کر، سب کو کیوں کر دیا؟ انہم کانوا قوما فاسقین، اس لیے کہ وہ خود بھی جب فرعون ہی کے راستے پر چلے اور موسیٰ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. اور یہ اجمعین سے مراد کون ہوں گے؟ اصلاً فرعون و ملئے ہی، اس لیے کہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، ظاہر بات ہے وہ تو سب کے سب فرعون کے ساتھ گئے تھے بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے، لہذا وہ جو اصل مجرم تھے ان سب کو اللہ نے لیا. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور ہم نے سمندر میں ان کو پٹک دیا دے بارا. تو یہ عذاب ہوا اللہ کا آخری، وہ عذاب الاکبر، یہ ہے اصل میں وہ رب. فَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، تو یہ عذاب اکبر سے پہلے وہ سات عذاب جو ہیں ان پر چھوٹے چھوٹے بھیجے گئے تھے. فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، اور ہم نے ان کو بنا دیا ایک داستان پارینہ. سلف کہتے ہیں گزری ہوئی چیز کو، اب وہ ایک پرانی کہانی ہے، داستان پارینہ ہے. اور مثلا للآخرین، اور اگلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا کہ ان کے انجام سے وہ سبق حاصل کرے. السعید من وعظ بغیرہ، جیسے کہ حضور نے فرمایا کہ اصل میں سعادت مند خوشبخت انسان وہ ہے جو دوسروں کے انجام سے سبق حاصل کرے. اس اعتبار سے وہ مثل بن گئے لوگوں کے لیے، نشان عبرت اور مثال بن گئے، اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک گئی گزری داستان، ایک داستان پارینہ بن کر رہ گئی. ولمبا غرب ابن مریم مثلا، اور جب مثال بیان کی جاتی ہے ابن مریم کی، یہ ذرا مشکل مقام ہے، یہاں تفسیری اعتبار سے ذرا توجہ کیجئے اس پر. اصل میں تو ربط کلام تو میں پہلے بیان کر چکا کہ یہ تین گروہ تھے، ان تین میں تین مختلف قسم کا شرک موجود تھا، اور تینوں اپنا تعلق ابراہیم سے جوڑتے تھے، تو بات شروع تو کی گئی ابراہیم سے. اور وہ شرک جو تھا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دینے کا، ان کو پوجنے کا، اور دیویاں دیوتا، ان کی نفی ہو چکی پہلے. دوسرا شرک وہ شرک سیاسی، بادشاہ مطلق العنان، بادشاہ خدائی کا دعوے دار اور خدائی حقوق اور اختیارات کا مدعی، اس کا ذکر آ گیا فرعون کے ذکر میں، حضرت موسیٰ کے ذکر میں. اب تیسرا شرک جو رہا ہے مذہبی ہمیشہ سے، وہ یہ رہا ہے کہ کچھ بزدیدہ بندوں کو اور اللہ کے جو مقرب بندے ہوں، بہت نیک ہوں، پارسا ہوں، ان کو معبود بنا کر دندوت کی جائے، پوجا جائے، جس کی کہ سب سے نمایاں مثال حضرت مسیح کا خدا کا بیٹا قرار دیا جانا ہے. تو اصل میں تو رب کلام وہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال آیات جو یہ نازل ہوتی تھی تو کوئی خاص پس منظر ہوتا ہے اس کا، وہ پس منظر کیا ہے اس کو پہلے سمجھ لیجیے. دو اعتبارات، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کافی اور لوگوں کو بہت مشکل ہوئی ہے جدید مفسرین کو اس کے اصل جو مفہوم ہے اس کو سمجھنے میں، جدید دور کے مفسرین کہ وہ بڑی ہی دور از کار تاویلات اس کی کر رہے ہیں. اصل بات کیا ہے، قرآن مجید میں بعض مقامات پر ایسے کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ آئے ہیں کہ جن سے ایک مخالفانہ مفہوم نکالا جا سکتا ہے. مثلا سورہ انبیاء میں فرمایا گیا کہ انکم وما تعبدون حسب جہنم وساعت مصیرا، تم بھی اور تمہارے سارے معبود بھی جن کو تم پوجتے ہو وہ جہنمی بنیں گے، جہنم کا وہ ایندھن بنیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب لوگوں کو یہ موقع ہاتھ آیا کہ تو پوجے تو جا رہے ہیں مسیح بھی، اس کا مطلب مسیح بھی جہنمی ہوئے؟ بتاؤ، تم تو مسیح کی تعریفیں کرتے ہو، مسیح کو یہ کہتے ہو، مسیح وہ ہے، لیکن تمہارا جو کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم سب بھی اور جن جن کو تم پوج رہے ہو اللہ کے سوا وہ سب کے سب جہنمی ہیں اور وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو اگر فرشتوں کو پوجا جا رہا ہے تو وہ بھی جہنمی ہوئے، اور اگر حضرت مسیح کو پوجا جا رہا ہے تو وہ بھی جہنمی ہوئے، ان کی بھی مورتیاں بنی ہیں، ان کی بھی مورتیوں کے لیے وہ سارے کوئی مراسم ہو رہے ہیں. تو یہ گویا کہ ایک الزامی جواب، کٹ حجتی کا یہ ایک انداز تھا جو لوگ اختیار کر دیتے. تو مخاطبین کے لیے سیگا جمع کا آ جاتا ہے، تو جو جو وہاں اس وقت جو شرک ہے اس کو کہا جا رہا تھا، الفاظ میں عموم ہے، اس عموم کو لے کر انہوں نے اس کے اوپر حجت قائم کر دی، شور مچا دیا. اچھا اچھا ٹھیک ہے، پھر تو عیسیٰ بھی جہنمی ہے، پھر تو مریم بھی جہنمی ہے، پھر تو وہ فرشتے جو ہیں وہ بھی جہنمی ہے. ایک یہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ قرآن مجید نے یہ دو جگہ پر یہ کہا ہے، ایک سورہ نوح میں بھی ہے کہ وَاللَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور سورہ انعام میں ایک مضمون آیا ہے کہ جن لوگوں نے خدا کے لیے بیٹے بیٹیاں جو ہیں وہ تجویز کر دیے ہیں، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، ان کے کہاں اللہ کے کیسے اولاد ہو جائے گی جبکہ اس کی کوئی جورو نہیں، بیوی نہیں، صاحبہ نہیں اس کی، تو کیسے اولاد ہو جائے؟ اب اس پر ذرا آپ غور کیجئے جوابی، اور جو ایک مناظرانہ انداز میں جو آتا ہے اعتراض وہ یہ ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ بغیر باپ کے صرف ماں سے بیٹا ہو گیا عیسیٰ، تو اللہ کے بغیر بیوی کے بیٹیاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ لاؤ دلیل. یہ ہے اصل میں وہ مناظرانہ انداز، وہ جو کٹ حجتی اور بحثم بحثا. لیکن بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بات مان لی جائے تو فسق و فجور کی زندگی کو خیر بات کہنا پڑتا ہے، ماننا تو ہے نہیں، ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے موقف پر ڈٹے رہنا ہے. تو یہ جان لیجئے کہ یہ ہے وہ چیز جس کی بنیاد پر فن مناظرہ جو ہے وہ ایک باقاعدہ فن کی حیثیت سے ایجاد کیا گیا. اس لیے کہ مناظرے میں دشمن کو چپ کرا دینا یہ اصل میں مقصود ہوتا ہے. مناظرے سے کبھی بھی یہ نہیں ہوتا، کوئی یہ امید نہیں ہوتی کہ وہ شخص مان جائے گا بات، اور وہ بھی جانتا ہے کہ وہ نہ میں خلوص سے بات کر رہا ہوں نہ وہ خلوص سے بات کر رہا ہے. بات اصل میں کیا ہے کہ اس نے میری زبان بند کرنی ہے، میں نے اس کی زبان بند کرنی ہے. تو الزامی جوابات کے ذریعے سے چپ کرا دینا، العجبۃ المسکتہ جن کو کہتے ہیں، وہ جواب جن سے کہ وہ آپ کا جو ہے معترض وہ چپ ہو کر رہ جائے، خاموش ہو جائے. تو اب یہ آپ ابھی انداز دیکھ لیں گے کہ یہاں پر وہی انداز ہے کہ ان کے اوپر جو جواب دیا ہے اللہ نے، ان چیزوں کا جواب نہیں دیا بلکہ یہ کہ یہ اصل میں صرف کٹ حجتی ہے ان کی، صرف یہ مناظرانہ انداز میں یہ باتیں کہہ رہے ہیں، اصل میں ان کے دل میں یہ باتیں موجود نہیں ہیں، حقیقت خود ان پر منکشف ہو چکی. اصل میں یہ ہے وہ بات پس منظر میں کہ یہ دو چیزیں جو ہیں مناظرانہ انداز میں لیجئے تو واقعتاً بڑے وزنی دلیل بن جاتی ہیں. اگر کہیں آپ سوچئے کہ مناظرہ ہو رہا ہوتا حضور کا اور ادھر کوئی کھڑا ہوتا کوئی خطیب مشرکین کا اور یہ بات مجمع میں کہتا، تالی پڑ جاتی کہ نہیں پڑ جاتی کہ تم اپنی دلیل سے خود جو ہے چت آ گئے، وہ شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق، اپنی دلیل تم نے کہا کہ جن جن کو پوجا جا رہا ہے اللہ کے سوا وہ سب جہنمی ہے، تو گویا کہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ پھر عیسیٰ بھی جہنمی ہے. اسی طریقے سے تم کہتے ہو کہ بغیر بیوی کے اولاد نہیں ہو سکتی، اللہ کے بیوی نہیں ہے تو اس کے ہاں بیٹے بیٹیاں کیسے ہو گئی؟ تو تم کیسے کہتے ہو کہ مریم کے بغیر باپ کے جو ہے بیٹا ہو گیا؟ اگر مریم کے بغیر باپ کے بیٹا ہو سکتا ہے شوہر کے، تو پھر اللہ کی جو ہے بغیر جورو کے بیٹیاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو آخر کیا منطقی دلیل کیا ہے؟ منطقی دلیل منطق تو منطق کو کوٹ کاٹ دیتی ہے، ان الحدید بالحدید یفتح، لوہا لوہے سے کٹ جاتا ہے. یہ ہے اصل میں پس منظر. ولما ضرب ابن مریم مثلا، اذا قومک منہ یصدون، اور جب قرآن مجید میں ابن مریم کی مثال بیان کی جاتی ہے، دیکھیے اسی لیے یہاں پہ ابن مریم کا لفظ لائے، مریم کے بیٹے کی بجائے لفظ عیسیٰ لانے کے، اس لیے کہ وہ بیٹا بیٹی والا چکر ہی تو تھے سارا کا سارا جو چل رہا تھا، اور اسی کے لیے اس دلیل کی انہوں نے قرآن مجید کی دلیل جو تھی انا یکون لہو ولد ولم تکن لہو صاحبہ، اس کے اولاد کیسے ہو سکتی جب تو اس کے کوئی جوڑو نہیں، اس کو انہوں نے گویا کہ دلیل بنایا. تو فرمایا ولما ضرب ابن مریم مثلا، جب ابن مریم کا ذکر کیا جاتا ہے، یہ ضرب المثل، یہ ہمارے منتخب نصاب میں سورہ حج کے آخری رکوع میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، تو جب ذکر کیا جاتا ہے ابن مریم کا، تو اذا قوموں کا منہ یصدون، تو اے نبی آپ کی قوم جو ہے وہ چیخنے چلانے لگتی ہے، شور مچاتی ہے، جس کو آپ بوٹنگ کہتے ہیں نا، یہ وہ یصدون کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چشم تصور سے آپ دیکھیے کہ کہیں آپ نے کوئی سورت قرآن مجید کی پڑھ کر سنائی ہے، اب انہوں نے شور مچانا شروع کیا، اور یہ ان کے پاس مناظرانہ انداز کے کی حجتیں جو ہیں وہ موجود تھیں. وقالوا آلہتنا خیر ام ہو، اور وہ پکارتے ہیں ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ، مطلب یہ کہ جب تم نے سب کو جہنمی بنایا تو وہ بھی سب وہ جہنمی ہو گئے، تو پھر ہمارے معبود اور وہ برابر ہو گئے. پھر یہ کہ چلو اگر تم مانتے ہو کہ وہ بغیر باپ کے ماں سے پیدا ہوئے اور اس کی وجہ سے اتنا اونچا مقام ان کا ہو گیا، وہ کلمۃ اللہ ہو گئے، وہ روح اللہ ہو گئے، بات تو یہی ہے نا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر اس کے لیے دلیل نکل آئی ہمارے لیے کہ اللہ کی بیٹیاں ہو گئی ہیں بغیر جورو کے. تو اب بتاؤ کہ رتبے میں وہ بلند ہوئے یا یہ بلند ہوا؟ رتبے میں تو اللہ کی بیٹیاں بلند ہوئی نا، نہ کہ مریم کا بیٹا بلند ہوا. تو ہمارے معبود اونچے ہیں تمہارے اس برگزیدہ شخصیت سے جس کی کہ تم اتنی تعریف کرتے ہو اور اتنا اس کے لیے اس کی عظمت کا بیان کرتے ہو، تو اس سے کہیں بہتر جو ہے وہ پھر ہمارے معبود ہیں کہ وہ خدا کی بیٹیاں. آلہتنا خیر ام ہو، اب دیکھیے قرآن کا جس اس پہ جو جواب ہے، ما ضربوہ لک الا جدلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات جو وہ آپ کے اوپر تھوپ رہے ہیں اور لگا رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں، تو ان کا مقصد سوائے جدال کے اور کچھ نہیں، وہ حقیقت کو جاننا نہیں چاہتے. تعصب کی پٹیاں بن چکی ہیں، اندھے بہرے ہو چکے ہیں، ضد اور ہٹ دھرمی کے اندر وہ ان کی مت جو ہے ماری جا چکی ہے. اب یہ صرف وہ حجت بازی ہے، جدال ہے، جھگڑا ہے، اور اس سے ہی آگے اسی سے لفظ مجادلہ بنا ہے. مجادلہ، مناظرے کا لفظ تو قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، مجادلے کا لفظ قرآن میں موجود ہے، اور مجادلے کے سلسلے میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جدال کی بھی ضرورت پیش آ سکتی ہے کسی وقت، کہ جو آپ پر حملہ آور ہو ان کو چپ کرائیں آپ، اس کی ضرورت مسلمانوں کو بھی پیش آ سکتی ہے. جیسے کہ قادیانی مبلغین کو اگر آپ چپ نہیں کرا سکتے تو عوام کے اوپر ان کا اثر پھیلتا چلا جائے گا. اگر عیسائی مبلغین جو کچھ بیان کر رہے ہیں اگر آپ انہیں چپ نہیں کرا سکتے تو پھر آپ کے عوام جو ہے متاثر ہو جائیں گے کہ ہمارے مولویوں کے پاس کچھ نہیں ہے، ذہنی کے پاس، جیسے کہ پادری فینڈر نے یہ کیا تھا، کلکتے سے چلا دلی تک پہنچ گیا اور مولویوں کو علماء کو شکستوں پر شکستیں دیتا چلا گیا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کلکتہ کہاں اور دلی کہاں، دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر پھر اس نے اعلان کیا کہ میں کلکتے سے چل کر یہاں پہنچ گیا ہوں، کوئی مسلمان جو ہے میرا عالم مقابلہ نہیں کر سکا. اب میں یہاں سے چیلنج دے رہا ہوں پورے ہندوستان کے علماء کو کہ کوئی ہو جو آ کر مجھ سے مناظرہ کرے. اب آپ ذرا غور کیجئے کہ اس وقت اگر کوئی اللہ کا بندہ نہ اٹھ گیا ہوتا اس کو چپ کرانے کے لیے، تو وہ پورے ہندوستان میں عیسائیت جو ہے کس طرح جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی. وہ اللہ تعالیٰ نے بر وقت جو ہے وہ جو اقبال نے شعر استعمال کیا ہے حضرت مجدد الفسانی کے لیے، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. تو اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا شخصیت کو. اسی کو اقبال نے کہا ہے حضرت موسیٰ کے لیے کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں اور توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. سامری نے جو کچھ کر لیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر اس کے اس معبود کو اگر اس طریقے سے آگ میں جلایا نہ ہوتا تو کیا ہوتا. اسی طریقے سے حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی وہ مقابلے میں آئے، انہوں نے پھر مقابلہ کیا، مناظرے میں شکست دی، پادری فینڈر پھر وہاں سے دم دبا کر بھاگا ہندوستان سے. یہ وہ واقعہ بہت اہم تھا، اور کتاب ان کی اظہار الحق تھی پھر، کہ جس کا ترجمہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کیا ہے بائبل سے قرآن تک کے نام سے، اور اس کے کچھ حواشی بھی ہیں. وہ کتاب جو ہے عیسائی مشنریز کے ساتھ اگر مناظرہ وغیرہ اور کوئی مقابلہ ہو تو اس کتاب وہ بہت مفید ہے. تو مجادلہ میں آپ سے کہہ رہا تھا، مناظرے کا لفظ تو قرآن میں نہیں ہے، مجادلہ ہے. جدال کی ضرورت پیش آ سکتی ہے لیکن یہ کہ مسلمانوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ جدال میں بھی اپنا ایک وقار اور اپنی امتیازی شان جو ہے اخلاقی اعتبار سے وہ برقرار رکھے. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن, مجادلہ بھی کرو تو بہترین طریقے سے, وجادلهم بالتي هي احسن, جدال کرو ان کے ساتھ مگر بہت ہی عمدہ طریقے سے. تو یہ وہ جدال کا لفظ ہے کہ ما ضربوه لك الا جدلا, اے نبی یہ جو تمہارے اوپر انہوں نے یہ الزام اس وقت لگایا, الزامی جواب دیا ہے اور ایک اعتبار سے گویا کہ چپ کر دینے والی بات جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے, تو آپ اس سے پریشان نہ ہوں, یہ صرف ان کی حجت بازیاں ہیں, حقیقت میں جو ہے وہ یہ حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتے, یہ اصل سبب ہے. بل ہم قوم خصمون, بلکہ یہ ہے ہی جھگڑالو لوگ. یہ خصم کا لفظ ذرا یہاں پہچان لیجئے, ہمارے ہاں تو عام کولوکیل اردو میں خصم جو ہے وہ شوہر کے لیے بولا جاتا ہے, تو یہ خصم اصل میں کہتے ہیں مد مقابل, جھگڑالو, سامنے آنے والا, خصم. اور مناظرے میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے خاص طور پر, جب وہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر خصم یہ کہے تو تم یہ کہو, تو مطلب وہاں خصم سے شوہر نہیں ہوتا, بلکہ وہاں وہ خصم جو ہے دشمن یا مقابلے میں جو ہے جس سے تمہارا جھگڑا ہے. اسی سے لفظ بنا ہے فصل خصومات, یہ جھگڑے جو ہوتے ہیں, مقدمات جو ہوتے ہیں, مقدمات کا فیصلہ, جھگڑوں کا فیصلہ فصل خصومات. تو اس خصم کے لفظ کو پہچانیے, بل ہم قوم خصمون, یہ صرف ایک جھگڑالو قوم ہے, اس کے سوا کوئی حقیقت نہیں. ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, وہ تو ہمارا ایک بندہ تھا, ہمارا عبد, ہمارا غلام, ہم نے اس پر انعام کیا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل, اور انہیں ہم نے ایک مثال بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے, نشان ہدایت بنا دیا بنی اسرائیل کے لیے, ان کی پیدائش معجزہ, ان کا پنگوڑے میں بولنا معجزہ, پھر وہ معجزے بھی ان کو وہ ہم نے دیے کہ جو کسی اور رسول کو, وہ حسی معجزات جو ہیں آنکھوں سے دیکھے جانے والے معجزات اس سطح کے کسی کو نہیں, وہ معجزے دے دیے. زندہ مردہ کو زندہ کر رہے ہیں, پرندہ بنایا ہے, پھونک ماری ہے اور وہ اڑتا ہوا پرندہ بن گیا ہے گارے سے بنا کر, یہ سارے معجزات جو دیے. تو گویا کہ وہ ایک نہایت بڑی اور نمایاں روشن مثال تھے اس بات کی کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں, اللہ کے فرستادہ ہیں, اللہ کے پیغامبر ہیں. بنی اسرائیل نے بجائے اس کے کہ اس سے فائدہ اٹھاتے جھگڑوں میں پڑ گئے, کچھ لوگوں نے انہیں ساحر قرار دے کر, مرتد قرار دے کر واجب القتل ٹھہرایا اور سولی پر چڑھا دیا, اپنے بس پڑھنے تک تو سولی پر چڑھا دیا. وہ اللہ نے کیا معاملہ کیا وہ دوسری بات ہے. کچھ لوگوں نے مانا تو انہوں نے ان کی عقیدت میں غلو کر کے انہیں خدا اور اللہ کا بیٹا اور ثالث و ثلاثہ اور اقانیم میں ثلاثہ میں سے ایک نہ معلوم کیا کچھ بنا دیا, لیکن یہ کہ ان کی اصل حقیقت کیا ہے, ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل, وہ ہمارے ایک بندے تھے اور ان پر ہم نے انعام فرمایا اور اس کو بنا دیا ہم نے بنی اسرائیل کے لیے, کیونکہ ان کی بعثت صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی, اس لیے یہاں پر تعین کر دیا گیا مثلا لبنی اسرائیل. سورہ آل عمران میں یہ صراحت کے ساتھ ہے, رسولا الى بنی اسرائیل, وہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف. پوری نوع انسانی کی طرف رسالت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے, آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں وہ صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ, اب اگر حضرت مسیح علیہ السلام میں کچھ صفات ایسی تھی کہ جو ملکوتی ہیں, عام بشری صفات سے بعض اعتبارات سے وہ بہت ممتاز تھے, کوئی بچہ جو ہے وہ پنگھوڑے میں تو نہیں بولتا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, پیدائش ان کی خرق عادت سے ہو رہی ہے, پھر ان کے اندر زہد اور ان کے اندر جو درویشی جو ہے وہ بالکل فرشتوں کسی درویشی اور فرشتوں کا سا زہد ہے, یعنی عام بشریت کے واقعتاً اللہ تعالیٰ نے جو ان کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا تھا, اب اس کو اگر تم ان کی الوہیت کی دلیل بنا رہے ہو تو یہاں فرمایا گویا کہ یہاں پر نفی ایک طرف تو قریش کی ہو رہی ہے جو جھگڑا کر رہے ہیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کے نام پر چیخ رہے ہیں, ساتھ ہی اب حضرت مسیح کو جنہوں نے خدا بنا دیا اور اس شرک کے اندر مبتلا ہو گئے ان کی بھی نفی ہو گئی. اگر اس کی بنیاد پر تم انہیں الوہیت سے متصف کر رہے ہو تو ہم تو قادر ہیں کہ تمہاری نسلوں میں ویسے ہی لوگ پھر پیدا کر دیں, ویسے ہی برگزیدہ, ویسے ہی صفات والے لوگ تم میں سے ہم اٹھا سکتے ہیں. اور مجھے یہاں یاد آیا اس آیت کے اس مفہوم کو جب سامنے میں نے رکھا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ من کان یسره ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحب ابی ذر, اگر کسی شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے حضرت مسیح علیہ السلام کے زہد کو دیکھے تو میرے اس ساتھی ابو ذر کو دیکھے. معلوم یہ ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسیحائی سے چوروں اور ڈاکوؤں کے اندر مسیحا صفت لوگ پیدا کرتے ہیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جس کو ہدایت دیتا ہے کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. اس لیے کہ ظفار کا جو قبیلہ ہے ان کا تو پیشہ ہی ڈاکا تھا، راہزنی کے سوا ان کا کوئی ذریعہ معاش ہی نہیں تھا. اس کا ایک فرد ہے ابو ذر، کہ جو زہد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم پلہ ہو گیا. من کان یسرہ ان ینظر الی زہد عیسیٰ فلینظر الی صاحبی ابی ذر. میرے اس دوست اور ساتھی ابو ذر کو دیکھ لو، یہ اپنے اس زہد کے اندر عیسیٰ کا ہم پلہ ہو چکا. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مفہوم کہ تمہیں ہٹا کر فرشتوں کو یہاں پر آباد کر دیں، یہ بھی ہمارے لیے کوئی ہماری قدرت سے بعید نہیں. اور یہ بھی کہ تم میں سے ہم اٹھا دیں وہ فرشتہ صفت لوگ کہ جو تمہارے جانشین بنے، چوروں اور ڈاکوؤں کے جانشین جو ہیں. اقبال نے اصل میں اسی پر کہا ہے کہ رہزنا از حفظ رہبر شدن، جو رہزن تھے اس قرآن مجید کے حفظ کی وجہ سے، اس قرآن کو اپنے اندر جذب کرنے کی وجہ سے جو رہزن تھے وہ رہبر بن گئے. رہزنا از حفظ رہبر شدن، وہ حضرت ابو ذر ہیں اصل میں سب سے زیادہ نمایاں مثال. تو ہم تو اس پر قادر ہیں. وَلَهُ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. اور وہ جو عیسیٰ ہیں ان کا ایک خاص معاملہ یہ ہے کہ وہ قیامت کی ایک پہچان بھی ہے، قیامت کی ایک نشانی بھی ہے. اس آیت پر بھی ہمارے جدید لوگوں کا حال جو ہے اصل میں اس اعتبار سے اس دور میں جو جدید تفسیریں لکھی گئی ہیں، اور ان میں بھی ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو میں نے ایک طویل مضمون لکھا تھا دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر، تو اس میں میں نے تقسیم کی ہے کہ مختلف کن کن پہلوؤں سے اس دور میں تفسیریں لکھی گئی. ایک تفسیر تو راسخون فی العلم، ان علماء نے لکھی ہے کہ جن کا اپنے اسناف کے ساتھ جو رب جو ہے بہت مستحکم ہے اور مضبوط ہے. تو وہ تو ظاہر بات ہے کہ اسلاف کے ساتھ اپنے اس تعلق کی وجہ سے محفوظ ہیں. لیکن جن لوگوں نے اس دور میں ذرا ریشنلسٹک انداز میں اور اقلیت کے انداز میں اور جدیدیت کے انداز میں اور ذرا اس کی ریشنلائزیشن جو ہے اس کی کرنے کی کوششیں کی ہیں، وہ بیچارے جو ہیں اس قسم کے معاملات پہ آ کر بڑی انہیں مشکل پیش آ جاتی ہے. انہ لعلم للساعۃ، اب ان کو کیسے یہ مان لے کہ اصل میں یہ نزول مسیح کا اصل معاملہ ہے. اور وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں صحیح حدیث مسلم شریف کی ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے ظاہر نہ ہو جائیں، ان میں ایک جو ہے نزول مسیح. تو یہ در حقیقت پہچان ہوگی دنیا کے لیے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام نازل ہو جائیں گے تو لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ اب قیامت دور نہیں، اگرچہ اس کا حتمی وقت تو پھر بھی کسی کو معلوم نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ وہ آثار جو ہیں کہ جن کا کس قدر صراحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ احادیث میں ہمیں ذکر ملتا ہے، ان میں سے ایک بہت بڑی نشانی مسیح کا نزول ہے. انہ لعلم للساعۃ، اور وہ تو ایک علم ہے، پہچان ہے، ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے قیامت. تو حضرت مسیح علیہ السلام کا پہلی مرتبہ دنیا میں آنا وہ مثلا لبنی اسرائیل، وہ تو بنی اسرائیل کی ہدایت پر معمور تھے اور وہ اپنے پورے وجود اور اپنی پوری شخصیت سے گویا کہ ایک بہت بڑی نشانی تھے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اور یہ کہ اللہ کے فرشتادے اور پیغمبر ہونے کی. جیسے حضرت موسیٰ کو دو معجزے دیے گئے تھے، ان کو تو معجزے بے شمار دیے گئے. لیکن یہ کہ ان کا جو دوسری مرتبہ آنا ہوگا اس دنیا میں، وہ جو نزول مسیح ہے، وہ در حقیقت قیامت کا جو ڈرامہ ہے اس کے جو مختلف ایکٹس ہیں، یہ در حقیقت علامت ہوگی کہ اب وہ ڈرامہ شروع ہو چکا ہے. اس کا پہلا سین جو ہے وہ یہ آ گیا کہ وہ تمام جو معاملات ہونے والے ہیں، ایک بڑی زبردست عالمگیر جنگ، اور پھر اس کے بعد نمبر دو ایک جنگ کے جو بنیادی طور پر یہودیوں اور مسلمانوں کے مابین ہوگی، اور اس کے دو ہی مین کردار ہیں، یہودی اور شام. اور آج آپ جان لیجئے کہ کنفرنٹیشن سٹیٹس جو ہیں اسرائیل کی، ان میں سرے فہرست جو ہے وہ شام کی. اگرچہ اس وقت وہاں نصیریوں کا اور علویوں کا قبضہ ہے، لیکن یہ کہ اخوان المسلمون کی تحریک وہاں بہت گہری جڑیں رکھتی ہے. مجھے یقین ہے کہ زیادہ دیر نہیں لگے گی اس میں کہ اخوان کو وہاں پر طاقت حاصل ہوگی اور وہاں پر پھر ایک صحیح اسلامی ریاست جو ہے قائم ہوگی. اس سے کنفرنٹیشن ہوگی. افیق کی وادی ہے وہ، یہ 50-60 میل کا فاصلہ ہے صرف دمشق کا. تو حضور نے خبر دی ہے کہ دجال اکبر جو ہوگا، مسیح الدجال، جو یہودیوں کا ایک بہت بڑا لیڈر ہوگا، جو مسیح ہونے کا دعویٰ کر کے آئے گا کہ میں مسیح ہوں. اس لیے کہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ اصل میں یہودی منتظر تھے کہ ہمارا ایک نجات دہندہ آئے گا مسیح. وہ حضرت مسیح جب آ گئے تو ان کو تو مانا نہیں، لہذا اب جب وہ مسیح کو مانا نہیں، ان کو تو قرار دیا کہ یہ امپوسٹر ہے، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ جادوگر ہے، ان کو تو سولی پر چڑھا دیا انہوں نے اپنے بس پر تھے. تو اب وہ منتظر ہیں ابھی تک کہ ایک مسیح آنے والا ہے جو ہمارا نجات دہندہ ہوگا. اسرائیل کی اس ریاست کا قیام اور اس کی اگلی توسیع جو ہو کسی وقت اس میں جو اس وقت کا لیڈر ہوگا اسے وہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارا وہ مسیح آ گیا ہے، وہ مسیح الدجال ہوگا کہ جو در حقیقت امپوسٹر وہ ہوگا، دجل وہ کرے گا، اصل مسیح تو آ چکے تھے، اب جو آئے گا وہ نقلی مسیح جو اس کا لیڈر ہوگا وہ مسیح الدجال جو ہے 70,000 فوج کے ساتھ شام پر چڑھائی کرے گا، دمشق کے دروازوں تک جا پہنچے گا، عین اس وقت جبکہ مسلمان بالکل بے بس ہو چکے ہوں گے، کوئی طاقت ان کی نہیں ہوگی مقابلے کی، ان کا یہودیوں کا کرنے کی، تو حضرت مسیح کا نزول ہوگا دمشق کی جامع مسجد کے ایک مینار پر، یہاں تک تفصیل ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، اس طرح اتریں گے اور اس طرح ان کے بالوں کے اس سے جو زلفوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا جیسے کہ ابھی غسل کر کے اترے ہیں، دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوئے وہ نازل ہوں گے اور پھر وہ مسلمانوں کی قیادت کریں گے، اور وہ پھر جب نکلیں گے مقابلے میں تو پھر یہودیوں کو پسپائی ہوگی، اور میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان کی آنکھوں کے بارے میں احادیث کو اگر آپ پڑھیں گے تو محسوس ہوتا ہے کہ ان میں وہ سارے اثرات ہوں گے جو آج لیزر بیم کے بیان کیے جا رہے ہیں، جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی یہودی ختم ہوتے چلے گا، اور واقعہ یہ ہے کہ جب تک ایسی کوئی طاقت نہ آئے، اس وقت جو ہتھیار دنیا میں آ چکے ہیں ان کے ساتھ مقابلے کے لیے تو انہی کا جو اوپر کا سرا کوئی اللہ تعالیٰ دے کر بھیجے تبھی اس کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے، تو جہاں تک ان کے سانس کے اثرات جائیں گے یہودی جو ہیں پگھلتے چلے جائیں گے، اور جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی یہودی ختم ہوتے چلے جائیں گے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصل میں ما فوق الفطری قوتیں ہوں گی حضرت مسیح علیہ السلام کی کہ جن سے ان یہودیوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے، ورنہ کنونشنل ویپن سے ان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے جو اتنے ایٹم بم اس وقت لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عراق کے لیے تو انہوں نے جو ہے ان کے اس ری ایکٹر کو ختم کر دیا، اور ہمارے ری ایکٹر کے اوپر بھی ان کی نگاہیں اسی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ بچائے، لیکن یہ کہ ان کی تو ان کی حنود اور یہود کی جو ہے وہ سازش موجود ہے، لیکن یہ کہ ان کے پاس وہ ایٹمی ہتھیار موجود ہے، تو یہ اب ہے اصل میں اگر ان احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ مولانا مودودی نے تفہیم میں ان احادیث کو جمع کیا ہے، اس مقام پر نہیں ہے وہ، دوسرے مقام پر، اور ایک صاحب نے اس زمانے میں یہ پمفلٹ لکھا ہے، یہ میرے پاس ہے اس وقت، تو اس میں بھی انہوں نے ان احادیث کو جمع کیا ہے اور کچھ حالات و واقعات، یہ زکی الدین شرفی صاحب ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں، ہیں اصل میں حیدرآباد دکن کے رہنے والے، تو یہ دلچسپ چیز ہے کہ وہ ان تمام حالات و واقعات کی خبر جس طرح حضور نے دی ہے وہ در حقیقت تمہید ہے، اب وہ ڈرامہ جو ہے وہ شروع ہوگا کہ جس کا پھر فائنل جو ہے ڈراپ سین وہ قیامت ہے، تو انہو لعلم للساعۃ، وہ ایک علامت پہچان اور نشانی ہوں گے قیامت کی، اور حدیث کے ساتھ ہم اس کی شرح کریں گے، قرآن مجید کی بہترین تفسیر معتمد علیہ ترین تفسیر وہی ہوگی کہ جو حدیث رسول سے اور قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مطابقت رکھتی ہے، اب جن لوگوں کو اس سے بچنا ہے اور وہ ریشنلزم ان کا اپنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ صرف مراد یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طریق پر حضرت مسیح کو پیدا کر دیا ایسے ہی وہ انسانوں کو مرنے کے بعد پیدا کر سکتا ہے، تو یہ در حقیقت دلیل ہے وقوع قیامت کی، وہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن یہ کہ یہاں اس سیاق اور سباق میں وہ بات جڑتی نہیں، فلا تمترن بها وتتبعون، تو تم اس کے قیامت کے وقوع کے بارے میں کسی شک و شبے میں مبتلا نہ رہو اور میرا کہنا مانو، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، ولا یسدنکم الشیطان، اور دیکھنا شیطان تمہیں روکنے نہ پائے اس صراط مستقیم سے، ہٹانے نہ پائے، گمراہ نہ کرنے پائے، انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، وہ تو تمہاری ہلاکت اور بربادی پر ادھار کھائے بیٹھا ہے، ولما جاء عیسیٰ بالبینات، اور جب عیسیٰ آئے ان واضح نشانیوں کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ، ان عظیم معجزات کے ساتھ، قال قد جئتکم بالحکمہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، یہ بھی بہت اہم موضوع ہے کہ دو الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوتے ہیں، کتاب اور حکمت، چار مرتبہ حضور کے ذکر میں یہ آئے ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب سے مراد ہے شریعت، احکام، قوانین، حلال اور حرام کے، اور حکمت ہے دین کی وہ باطنی بصیرت، وہ وزڈم، وہ اصول کے جن سے وہ احکام مستنبط ہوتے ہیں، وہ انسان کو جس کو وہ بصیرت حاصل ہو جائے وہ ہے در حقیقت جس کو کہا گیا ہے من یوت الحکمت فقد اوتی خیرن کثیرا، جس کو حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا، تو یہ نوٹ کیجئے کہ حضور کے بارے میں تو ہمیشہ یہ دونوں الفاظ ساتھ آئیں گے، اس لیے کہ قرآن میں کتاب بھی ہے یعنی قانون بھی ہے، شریعت بھی ہے اور حکمت بھی ہے، لا اینڈ وزڈم بوتھ، وہ قرآن میں، لیکن اہل کتاب کے جو دو گروہ ہیں ان میں یہ تقسیم بڑی دلچسپ ہے کہ تورات میں اصل میں شریعت تھی، انجیل میں شریعت تھی ہی نہیں، صرف حکمت تھی. تو انجیل اور تورات مل کر ایک مکمل کتاب بنتے ہیں، ایک جگہ دونوں جو ہے مکمل نہیں. اس لیے کہ جس وقت تورات نازل ہوئی ہے وہ آج سے سمجھیے کہ حضرت مسیح سے تقریباً 1300 برس قبل، تو یہ ہو گیا 3,500 برس. تو 3,500 برس پہلے انسان، نسل انسانی ابھی ذہنی طور پر اس سطح پر نہیں تھی کہ حکمت کی تعلیم دی جا سکتی. احکام تو دے دیے گئے، حکم تو دی جا رہا، بچے کو بھی کہہ سکتے ہیں یہ کرو یہ مت کرو، لیکن یہ کہ یہ نہ کرنا کس وجہ سے اور اس کرنے کی حکمت کیا ہے، یہ آپ بچے کو نہیں سمجھا سکتے. تو احکام جو ہیں وہ تو تورات میں دے دیے گئے، اسی لیے اس کی اہم ترین چیز کیا ہے، 10 کمانڈمنٹس احکام ہے، احکام عشرہ، وہ اس کی نمایاں ترین شے. لیکن حکمت ابھی انہیں نہیں دی گئی تھی. حکمت حضرت لے کر آئے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام. انجیل میں شریعت نہیں ہے، قانون نہیں، لہذا یہاں وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں میں کیا لے کر آیا ہوں، کتاب نہیں لے کر آیا، یعنی قانون نہیں لے کر آیا، بلکہ وہی بات کہ جو متی کی انجیل میں اب بھی موجود ہے سرمن آف دی ماؤنٹ میں، کہ حضرت مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ یہی تو جو تورات کی اور موسیٰ کی جو شریعت ہے وہ تم پر لاگو رہے گی. ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا، لا وہ شریعت تھی کہ جو شریعت موسوی وہاں موجود تھی، وہ تو برقرار رہے گی، البتہ تم نے اس شریعت کو صرف ایک خالی ڈھانچہ بنا لیا ہے، روح ختم ہو چکی ہے، رسومات رہ گئی ہیں، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی. اندر جیسے قبر کی مثال دی انہوں نے کہ اوپر بڑا اس کو جو ہے اس کے اندر جو سفیدی کی ہوئی ہے اور چادر بڑی اس کے اوپر چڑھائی ہوئی، اندر تو گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ مثال دیتے تھے حضرت مسیح کہ تمہارا حال وہ ہو چکا ہے، تم ان قبروں کے مانند ہو جن کے اوپر چونا پھیرا گیا اور اندر سوائے گلی سڑی ہڈیوں کے کچھ بھی نہیں. تو یہ اصل میں جو صورت ہو گئی تھی اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکمت دے کر بھیجا حضرت مسیح علیہ السلام. تو وہ ہے لفظ جو یہاں استعمال ہوا، قد جئتکم بالحکمت، میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، دانائی لے کر آیا ہوں. یہی وہ چیز ہے جس کو ہمارے ہاں پھر صوفیہ نے، جب ہمارے ہاں بھی شریعت کو ایک خالی اور بڑا خشک قانونی نظام بنا دیا گیا کہ جس کی قانونی تفاصیل جو ہیں ان میں تو باریک بینی کی جا رہی ہے اور بال کی کھال اتاری جا رہی ہے اور ذرا سا فرق ہو گیا ہے تو فتوے لگ رہے ہیں اور من دیگرم تو دیگری، اور جو اصل جو روح دین ہے وہ ختم، وہ غائب، وہ نہ اس کے پاس نہ اس کے پاس، دونوں کے دونوں جھگڑ رہے ہیں، تو ظاہر پر جھگڑ رہے ہیں، باطن سے وہ بھی محروم وہ بھی محروم. تو اس کے رد عمل میں ہمارے ہاں صوفیہ نے پھر یہ کہنا شروع کیا کہ یہ صرف ہڈیاں ہیں جن پر یہ مولوی لڑتے ہیں اور اصل جو گودا ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. ماز قرآن مغز ہا برداشتین، ہم نے قرآن سے اس کا اصل روح اور مغز لیا ہے اور اس کا پیشے سگا انداختے ہیں اور ہڈیاں ہم نے ان کتوں کے سامنے ڈال دی ہیں کہ چوڑتے رہے، ایک دوسرے کو بگوڑتے رہے اور ایک دوسرے کو اس پر غراتے رہے. تو یہ مولوی لوگ جو ہیں یہ شریعت کے ظاہر کے اوپر ایک دوسرے پر فتوی بازی کرتے رہتے ہیں، شریعت کی اصل روح جو ہے ان میں سے کسی کے پاس نہیں. وہ شریعت کی روح کو زندہ کرنے کے لیے یہ فن تصوف جو ہے وہ انہوں نے اس کی تو جو ہے ایجاد بھی کیا، ترویج بھی کی. تو وہی چیز اصل میں ذہن میں رکھیے کہ جس طریقے سے یہودیوں کے ہاں وہ شریعت جو ہے وہ ایک خالی اور ایک بالکل جو ہے روکھا پھیکا صرف ایک ریچولز کا ایک نظام بن گیا تھا، تو اس کے کی کمی کو پورا کرنے کے لیے جئتکم بالحکمہ، میں تمہارے پاس حکمت اور دانائی اور وزڈم لے کر آیا ہوں. بہرحال ہم تو ان دونوں چیزوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ حکمت بغیر احکام ہمارے لیے اس کے اندر کوئی اہمیت نہیں. کوئی شخص کتنا ہی حکیم اور دانا ہو اگر وہ احکام پر عمل نہیں کر رہا ہے تو وہ بھی ایک یک رخی شے ہے. ہم اس کے اس حکمت سے استفادہ کر لیں گے لیکن بہرحال ہم اسے دین کا کوئی امام ماننے کو تیار نہیں ہے. یہی ہے میرا وہ موقف جو میں علامہ اقبال کے بارے میں کہا کرتا ہوں، کیونکہ عمل کے اعتبار سے بہت کمی اور کوتاہی تھی، حکمت کے اعتبار سے واقعی تو وہ بڑی چوٹی پر تھے، لیکن وہ حکمت بغیر اگر اس عمل کے ہے تو وہ ٹھیک ہے. اس حکمت سے تو وہ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کفار کے ہاں ملے تب بھی لو، اور حضور نے فرمایا الحکمت ضالۃ المؤمن ہوا حق بہا حیث وجدہا، حکمت تو گویا کہ مومن کی گمشدہ متاع ہے، جہاں ملے فوراً لو. تمہیں یہودیوں کے ہاں حکمت مل جائے تو لو، اور نصارہ کے ہاں ملے تو لو، اور اگر بدھ مت کے ہاں ملے تو لو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن یہ ہے کہ احکام کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. البتہ احکام ہی احکام ہو حکمت سے کورے تو وہ بھی ایک صرف بتخانہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. اس کے وہ لات و منات کہا ہے اقبال نے اس کو کہ یہ شریعت کے لات و منات جو ہے بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات، یہ اہل حرم کے سومنات بن گئے ہیں کہ انہوں نے صرف ریچولز جو ہیں ان کو اپنا بنا لیا ہے مقصود اور مطلوب، اور روح جو ہے دین کی وہ ان کے ہاتھ سے بالکل غائب ہو چکی ہے. کیا نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. یہ اہل حرم کے سومنات، اسی کو انہوں نے کہا ہے کہ شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب. سجود اور قیام ہو رہا ہے لیکن نہ وہ شوق ہے، نہ اللہ کی محبت ہے، نہ وہ اللہ کے حضور میں حاضری کا احساس ہے، نہ خشوع ہے، نہ خضوع ہے. معلوم ہوا کہ یہ خود اپنی جگہ پر ایک بت بنا ہوا ہے. یہ عمل اور یہ رسم جو ہے جس کو رسم کے طور پر ادا کیا جا رہا ہے. تو یہ ہیں وہ باتیں اصل میں کہ جو یہودیوں کا جو دینی جو ماحول بن چکا تھا وہ ہے جو آج ہمارے ہاں وہ رسم پرستانہ مذہبیت جو ہے، ریچولسٹک ریلیجن جو ہے، وہ در حقیقت اس کی نشانی ہے کہ جو یہود کے ہاں بن چکا تھا. اور اس میں جو ہے اس اصل حکمت دین کو زندہ کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی. ولما جاء عیسى بالبينات قال قد جئتكم بالحکمت ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. اچھا جب وہ اصل حکمت ختم ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ پھر جھگڑے ہوں گے. وہ استخاں پیشے سگا انداختے، اس لیے کہ ظاہری چیزوں کے اوپر پھر جیسا کفر کے فتوے ہمارے ہاں ہیں اور من دیگرم تو دیگری، وہ اختلافات جو ہیں وہ خود بخود ہوتے چلے جائیں گے. اگر اصول پر نگاہ ہوگی تو اختلاف کی اہمیت کم ہو جائے گی، اصول پر سے نگاہ ہٹی تو اختلاف ہی اختلاف رہ گیا، پھر فروع ہی فروع ہے تو ان میں تو اختلاف ہی اختلاف ہے. لہذا فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں حکمت دے کر، بھلے ابین لکم بعض الذی تختلفون فیہ، جن چیزوں میں تم نے اختلافات ڈال دیے ہیں میں ان کو واضح کروں، ان میں قول فیصل تمہارے سامنے لے آؤں کہ اصل حقیقت کیا ہے. فاتقوا اللہ واطیعون، تو ڈرو اللہ سے، تقوی اختیار کرو اللہ کا اور پیروی کرو میری، اطاعت کرو میری. ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوه، اللہ ہی ہے میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب، بس اسی کی بندگی کرو، اسی کی پرستش کرو، اسی کی اطاعت کرو، اسی سے محبت کرو، اسی سے لو لگاؤ. ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ. گویا کہ وہ شرک جو ہے اس کی نفی ہو گئی کہ وہ ہمارے ایک بندے تھے، رسول تھے، حکمت دے کر ہم نے بھیجا تھا. ان کی دعوت تو یہ نہیں تھی کہ مجھے پوجو اور میری بندگی کرو اور میری پرستش کرو اور مجھے اور میری ماں کو جو ہے تم معبود بنا لو اللہ کے ساتھ، ان کی دعوت تو یہ تھی. لہذا اگر کہیں یہ کہا بھی گیا ہے کہ جن کو بھی پوجا جا رہا ہے وہ جہنمی ہے، تو ان میں ظاہر بات ہے کہ حضرت مسیح شامل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے یہ نہ بات کہی ہے نہ وہ اس پر راضی، بلکہ ان کی تو اصل دعوت یہ تھی. فاختلف الاحزاب من بینہم، تو مختلف گروہوں نے اپنے مابین اختلاف کیا. اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے تو اختلاف یہودیوں میں ہو گیا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں، اور جادو چونکہ کفر ہے تو یہ مرتد ہیں، مرتد واجب القتل ہے، چڑھاؤ اس کو سولی. اور دوسروں نے جنہوں نے مانا انہوں نے جلدی ان کو اٹھا کر وہ رسالت اور عبدیت کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر شامل کر دی اور ان کو خدا کا بیٹا بنا کر اور ان کی پرستش شروع کر دی. فویل للذین ظلموا من عذاب یومئذ علیم، تو ہلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے. ظلم کا لفظ اکثر و بہتر قرآن میں شرک کے لیے آتا ہے. ان الشرک لظلم عظیم، ان مشرکوں کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے اس دن جو کہ عذاب علیم کا دن ہوگا، بڑے ہی دردناک سزا کا اور بڑی دردناک پکڑ کا دن. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم.